आवानु है ये नहीं कसेगा, इसमें आप देखिए असल में है वला ताता आवानु, इसमें थे गिरी है, फेल अमर में नहीं गिरी। फेल अमर में तो अलामत मुजारे गिराई तो बाकी फेल अमर रह गया तावानु, और तावानु माजी कसेगा और फेल अमर जमा मुखातिब कसेगा हु बहु एक जैसा होता है। तावानु का ये मायना भी तो हो सकता है ना, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की, और तावानु तुम एक दूसरे की मदद करो, दोनों मायने हो सकते हैं। जिन फेल अम्र और माजी एक जैसा होता है, वला तामनु और या कि वला तातावनु, और तुम मत तामन करो इस मरुदवान पर, इसमें बिर और तकवा और इस मरुदवान एक दूसरे के मुकाबले पर है। ये लफ नशर है बलागत के लिहाज से, और इनमें क्या मायना है, बिर के मुकाबले पर इस्म और तकवा के मुकाबले पर उदवान, ये पर्सनल और दूसरों तक पहुंचने वाला, तो दोनों मायने इसके, और मुख्तलिफ तशरीह की गई है और बड़े जामे लफ्ज है। वत्तकुल्लाह, क्योंकि तआमुन तो बहरहाल और अदम तआमुन तो इंसान हर जगह करता है जिंदगी में, उसका एक उसूल कुरान ने बताया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह के नाफरमानी से बचो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, इक़ाब में सजा, आक़बा युआक़िबु का मसदर मुआक़बत भी हो सकता है, इक़ाब भी हो सकता है, आक़बा माने सजा देना, और उकूबत के मायनों में इकाब आया है यहाँ, बाब मुफाला का मसला, और अल्लाह ताला सख्त उकूबत वाला है यानी सख्त सजा देने वाला है। शदीदुल इकाब वो तरकीब इजाफी नात सबबी के तौर पर। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो हराम किया गया तुम पर मैता, ये पहले लफ्ज आ चुका है, वहां हर्रमा आया था, यहाँ हुर्रिमत मुअन्नस कसीगा, क्योंकि नायब फाइल आगे मुअन्नस है। हुर्रिमत अलैकुम, हराम किया गया तुम पर, अलमैता मुर्दार, इसकी तशरीह पहले हो चुकी है मादे की भी, और ये जो तेज प्याते ये अरबों का इस्तेमाल है, यानी ये नहीं है कि एक मैत होता है एक मैता तुन होता है, मुदक्कर मुअन्नस नहीं होते, बल्कि हर मुर्दा जानवर को वो मैता ही कहते हैं, यानी उस पे वो बोलेंगे ही तानीस का लफ्ज, चाहे बैल मरा पड़ा हो वो भी मैता है, गाय मरी पड़ी हो वो भी मैता ही, ये सवारी की किस्म का लफ्ज है। तुम पर मुर्दार हराम किया गया, मैता के लफ्ज़ी मैंने जिसको इस्तेलाही मैंने जिसको शरई तरीके पर से बना दिया गया। वह दमो और खून, दाल दाल मीम ये मादा, ये भी मादा भी बयान हो चुका, और दम से मुराद दम मसरू है, सूरत अल-अनफाल में इसकी वजाहत आएगी। वलहमुल खंजीर और खंजीर का गोश्त, ये दुई लफ्ज है जो सूरत अल-बकरा में आए थे, वमा उहिल्ल लगैरिल्लाह बिही, वहां था वमा उहिल्ल बिही लगैरिल्लाह, और यहाँ बिही बाद में आया है, अहल्ला युहिल्लो मैंने बआवाज बुलंद पुकारना, इस पर गैरुल्लाह का नाम बआवाज बुलंद लिया गया हो, ये तो इसका तर्जमा बनता है मजहूल के साथ, और माना इसका बवक्त जिबा है या वैसे है, वो एक बहस है, शाह साहब ने वैसे ये किया गैर खुदा बवक्त जिबा, तो क्या वैसे डेडिकेट करना इसमें शामिल है या नहीं, ये एक बहस है, और आगे सूरत अल-आराफ में ऐसी आयतें आती है जिससे मालूम होता है कि मुअन्नस करना किसी के नाम पर वो भी यही मुराद है। वल मुनखानिका, तो ये एक इजाफा है उस हुक्म पर जो सूरत अल-बकरा में था। अल मुनखानिका, इन खाना का यन खाने को का मायना है गला घुटकर मर जाना, ये फेल लाजिम है, खे नून काफ मादा है, खाना का यख नेको या यख नोको, मैं नहीं कह सकता कि सुलासी में किस बाप से इस्तेमाल होता है क्योंकि कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ, तो उसके मायने तो थे किसी का गला घूट देना, और इन खाना का यन खाने को बाब इन्फ़िआल होगा, इसका मायना हुआ गला घुट जाना और फिर गला घुट के मर जाना। खाना का मायना अगर आए किसी को गला घूट के मार देना तो इसका मायना गला घुट के मर जाना, तो उससे इसम फाइल हुआ वल मुन खाने का, तो और वो जो गला घुटकर मर गई, मर गई इसलिए किया है कि ये जितने जानवर इस तरह से मरते हैं तो अरब लोगों ने मुअन्नस का लफ्ज बोलते हैं, सब मुअन्नस आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि ये जानवर को मुअन्नस हो, यानी वो नर मरे या मादा मरे, जिसका गला घुट के मरा उसको कहेंगे मुन खाने का। मुन खाने को और मुन खाने का तो इसमें फर्क नहीं करते, इसलिए उर्दू में आप तर्जमा मुजक्कर से भी कर सकते हैं, और गला घुटकर मरा हुआ खफा करदन, शाह साहब ने बखफा करदन मुर्दा बाशद, मुनखाने पर गला घुटकर मरना इसमें मफूल तो नहीं है ना, اس مفعول تو نہیں ہے جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، اگرچہ آپ محاورے کی خاطر وہ معنی کر سکتے. گلا گھٹ کر مرنا، جانور اپنا گلا خود تو نہیں گھونٹ سکتا، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ خود بھی گھونٹ لیتے ہیں. آپ بھیڑ لیں اور اسے کھونٹے پہ باندھے اور پھر دیکھے صبح کو مری پڑی ہوگی. تو جانور بعض دفعہ چکر دے دے کے رسی سے یا کسی وجہ سے وہ خود. یہ تو اصل میں قرآن کریم کے بہت سے احکام ہیں کہ اس سچویشن سے آدمی واقف نہ ہو، سمجھ نہیں سکتا. اب منخانہ کا تو میں نے مسئلہ آتا ہے، اور یہ جانور چرانے والوں کا فینومنا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ جانور نے یوں ہی کہیں کسی درخت کے دو شاخیں تھے، اس میں اوپر سر ڈال دیا کھانے کے لیے، مثلا کچھ پتے تھے یا کچھ، اب نیچے جو ہوا تو گردن پھنس گئی ان دو شاخوں میں. اب جانور میں یہ سمجھ تو ہے نہیں کہ اوپر وہ پیچھے کھینچتا اور اسی میں گلا گھٹ کے مر جاتا. تو گلا گھٹ کے مرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی تھی. عرب لوگ اس سے واقف تھے کہ جس کا گلا گھٹتا اور وہ مر گئی، وہ بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. تو بہرحال اس کا ترجمہ فعل لازم کے ساتھ ہے، گلا گھٹ کر مرنے والا جانور. اردو والوں نے کیا گلا گھونٹ کر مارا ہوا، یہ فعل مجہول کا صیغہ نہیں ہے. ہاں جی، ہاں آپ یعنی اصل بات کو سمجھیں کہ شاہ صاحب نے تو یہ کیا کہ گلا گھونٹ کر مارا گیا، یہ درست نہیں ہے، اسم مفعول کا صیغہ نہیں ہے. آگے البتہ اسم مفعول ہے، بل موقوذہ تو، اور چوٹ چوٹ سے مارا ہوا. باقاعدہ یا کہہ دو کہ میں نے ہے کسی کو پتھر یا کوئی اور ڈنڈا کوئی مارا جائے، چوٹ وقت بلنٹ ہتھیار سے مارا جائے کسی کو، کند ہتھیار، لاٹھی، پتھر، یہ مارا جائے باقاعدہ یا کہہ دو، تو پھر وہ مارنے والا واقف ہوگا، جس کو مارا گیا وہ موقوز ہوا. یہ تو سیدھا مفعول کا صیغہ ہے نا، اس میں مفعول کا. تو پتھر یا لاٹھی وغیرہ کھا کر پتھر یا لاٹھی کے ذریعے سے مارا ہوا، یوں میں نے بنے گا. اب اس کا ترجمہ آپ مجہول میں کر سکتے ہیں، موقوزہ تو، اور یہ اکثر ہوتا ہے. لاٹھی ہاتھ میں آئی، جب ہم جانوروں پہ غصہ ہوتا تھا اللہ بخشے، بعض دفعہ تو ایسے مارنے لگتے تھے پھر کہ بے تحاشا. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لاٹھی ہاتھ پہ آئی اور کسی جانور کو دے مارے، وہ وہیں گرا اور مر گیا، فصلیں ہی ٹوٹ جاتی ہے جانور کی، باشی ہو جاتا ہے آدمی غصے میں. اونٹوں تک کو مارتے دیکھتا ہے کہ اونٹ کو کسی آدمی نے مارا تھا، اس کی بے بات کرتے تھے کہ وہ اونٹ مر گیا تھا اور اس کی پتہ نہیں کتنی پسل فصلیں ٹوٹی ہوئی نکلی تھی بات. تو اس طرح سے وہ پتھر مارا اور اس سے کہیں سر پہ لگ گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو وہ جو مر جائے جانور، یہ چرانے والوں کے ہاتھوں ان طریقوں پر مرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ، پیسٹورل اکانومی تھی ان کی، جانور پالتے تھے اور ان کے ہاں تو یہ ایکسیڈنٹ صبح شام ہوتے رہتے تھے، اس لیے قرآن نے ایک ایک کو گنوایا. وہ کسی وجہ سے رسی پہ گھوم گھوم کے پھنس کے مر گئی ہے، یا کسی طرح سے اس کا گلا گھٹ گیا ہے، اور منخانہ کا میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بند کر دیا گیا ہو کسی جگہ پر اور پھر وہ سفوکیشن سے مر گیا ہو، وہ بھی ایک طرح کا منخانے کا میں ہی آتا ہے. ول موقوذہ تو، اور جس کو چوٹ سے مارا گیا، اور کند ہتھیار کی چوٹ، تلوار وغیرہ نے. ول متردیا تو، یہ بھی فائل لازم کا صیغہ، تردا یا تردا، رے دال یہ مادہ سے، اس کے معنی بلندی سے گرنا یا گڑھے میں گرنا، جو معنی کر لے، گڑھے میں گرنا یا بلندی سے گرنا. بات تو ایک ہی ہے، گڑھے میں بھی آپ گریں گے تو اوپر سے ہی نیچے گریں گے نا. تربتا یا تربتا، رے دال یہ مادہ، اور بلندی سے گرنا یا گڑھے میں گرنا. قرآن میں آتا ہے ما اغنا عنہ مالہ اذا تردا، کام نہ آئے گا مال پھر جب قبر میں گرے گا، آیا ہے قرآن کریم میں. تردا گڑھے میں گرا یعنی قبر میں گیا مراد ہے. تو اس تردا سے یہ ہے متردد اسم فاعل، متردی یا تن اسم فاعل مونس ہوگا، تو متردی یا تو، اور بلندی سے گر کر مرا ہوا جانور یا گڑھے میں گر کر مرا ہوا، جو میں نے کر لیں دونوں میں نے درست ہے. والمتردی یا تو، بلندی سے گر کر مرنے والا، یہ بھی متردی گرایا ہوا نہیں، یہ بھی فعل لازم ہے. تردد جو میں نے گرنا، نہ کہ گرانا، کیونکہ اگر ہوتا نا ویسے گرانا تو پھر یہ لفظ بنتا والمتردد، تو پھر تو اسم مفعول کا صیغہ بنتا نا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. ऊंची जगह से नीचे गिरकर मरने वाला, ये भी अरबों में आम था। पहाड़ियों से गिरे मर गए। हम स्वात में गए, जगह है खाजा खैला से आगे है जी, उसका नाम बड़ी मशहूर जगह है। तो देखने गए थे, हमें हमको तो ना देख सके नहीं जी। कालाम तो उधर है, ये खाजा खैला से इधर सिंध की तरफ जाए ना, तो रास्ते में बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा पहाड़ वही आता है, फिर आगे नीचे उतरना शुरू हो जाता है। मुझे उस जगह का नाम है, सबसे नीचे उतर गया तो वहां हम गए। वो तो गई हुई थी नवाब की बीवी, उसमें तो ना जा सके हम, जो रेस्ट हाउस था पहाड़ वगैरह को हमने देखा। लेकिन एक इत्तेफाक ये देखा कि हमने दुकानदार को कहा कि हम ऊपर से पहाड़ी से आते हैं, हमारे लिए खाना बना रखना। वापस आया तो उसने कुछ नहीं बनाया था। पता ये चला कि कुछ बैल नीचे गिर गया था, वो 3000 फुट की बुलंदी से जो बैल गिरा। उन पहाड़ी लोगों की ये भी फुर्ती है कि वो नीचे फौरन जा पहुंचे और उसको जिब जुबा करके कोई से ले आए, वो उसमें मसरूफ रहा, हमारे लिए वो खाना भी ना बना सके। तो अरबों में बुलंदी से गिर कर जानवरों का मरना ये फिनोमेना था। डेली गड्ढे में गिर गया किसी वजह से, कुएं में जा गिरा, तो इस तरह से मरने वाला सब मुतरदिया कहलाएगा। ये भी एक्सीडेंटल डेथ की एक सूरत है। वन नतीहत, और यहां तर्जमा किया गया सींग से मरा हुआ। नतीहत फईल का सीगा है, फईल का वजन है, और फईल में आमतौर पर जब वो मफ़ऊल के मानों में हो तो उस पर ते लगाने की जरूरत नहीं होती। नदी नून तो है, नाता है यान का हो या जानते हो, इसका असल मैंने टक्कर मारना, तो इसलिए नदी है कि ये मैंने भी हो सकते हैं कि वो जानवर जो टक्कर मार के या टक्कर खा के मर गया, और ये मैंने भी टक्कर का वजह से इसका मैंने किया गया सींग लगा और मार गया। क्योंकि जब जानवर लड़ते हैं तो एक दूसरे को सींग ही तो मारते हैं, और सींग लगने की वजह हो सकता है टक्कर लग जाए और इस तरह से मर जाए। यू नतीह, अगर अलग हम नतीह का लफ्ज बोले, मसलन हम कह सकते हैं शातुन नतीहुन, नतीहतुन कहने की जरूरत नहीं है जब मौसूफ साथ मौजूद हो। शातुन नतीहुन मैंने टक्कर खा के मरी हुई बकरी। लेकिन जब वो पूरा जानवर जो है उसका जिक्र हो रहा है तो आप जिस तरह से मैता कहा, जिस तरह से मकबूजा कहा, उसको नतीहा कहा, फिर मेल है फीमेल है जो कुछ भी है, माना मनतूह का ही बनता है। यानी नतीह का माना मनतूह, टक्कर खा के मरा हुआ, टक्कर मार के मार गया हुआ, दोनों मैंने बन सकते हैं। मफूल के मानों में आता है, फईल फाइल के मानों में भी आता है, मफूल के मानों में भी आता है वजन जो फईल का है। जैसे कतील बमाना मकतूल, जरीह बमाना मजरूह, नतीह बमाना मनतू, और नाता है जानता हो टक्कर मारना। तो टक्कर खा के मरा हुआ जानवर या टक्कर मार के मारा हुआ, जिस तरह भी मैंने कर लिया दोनों तरह दुरुस्त। टक्कर में ये है कि शाख का जिक्र उर्दू वालों ने क्या किया है, टक्कर का किया था जब सींग मार के, सींग वो उन्होंने टक्कर के मानों में लिया। असल मैंने इसका उड़ना था हका टक्कर का है, और ये अक्सर मरते हैं जानवर। भैंसे की अगर आप कभी लड़ाई देखें, या तो एक भाग जाता है या फिर जरूर फौरन मर जाते हैं। वैसा जब दो आपस में लड़ पड़े ये देखने की चीज होती है, आदमी तो डर के मारे नजदीक भी नहीं आते। तो वो होता यह है कि एक दूसरे को देखकर एक खड़ा रहता है और एक बाकायदा दारे की शक्ल में उसके गिर्द घूमता और फिर जोर से मारता है एक दूसरे को टक्कर। बाज दफा तो ऐसी टक्कर जोर की होती है कि दोनों या एक भी मार सकता, बाज दफा सह जाते, फिर दूसरा वो घूमना शुरू कर देता और वो खड़ा होता। और इस अरसे में अगर एक डर गया तो वो या तो घूमते घूमते एकदम भाग निकलेगा या जो अंदर खड़ा है अगर वो डर गया है हार गया है, वो जब घूम रहा होता तो एकदम मौका मिलेगा उसे, वो भाग निकलेगा। और बाद में एक दूसरे को मार भी डालते हैं। तो बकरे वगैरह में ये चूंकि सींग ज्यादा लगते हैं, वो मारते तो सींग ही अच्छा लाते हैं लेकिन टक्कर की वजह से मर सकते हैं। इससे फिर ये मसला निकला है हमारे हाथ में कि स्टनिंग करके जानवर को जिबा करने की क्या पोजिशन होगी, और ये बड़ा अहम मसला चला था। यहाँ सैयद मौलाना मीरक शाह साहब ने एक रिसाला भी लिखा था, अयूब के जमाने में स्टनिंग के जरिए से जानवरों को मारकर उसका यहाँ कारखाना का और अयूब बनाना चाहता था। ये बड़ा मसला चल निकला था, बल्कि अब उसका नाम भी आया उस आदमी का, वो मुसलमानों के वोटों से कामयाब हुआ है बरतानिया में, تو وہاں سے ایک ریفرنس بھی یہاں آیا تھا کہ سٹننگ کے ذریعے سے جانور کو مارنا جو ہے وہ کیا ہے. تو سٹننگ نہیں, سٹننگ یہ ہے کہ ایک ہتھوڑا مار کر ایک خاص جگہ ماتھے میں, یعنی چوٹ لگا کر اس سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. آپ اس کو کوئی دوا نہیں دے رہے, صرف اس ماتھے پر ایک خاص حصے پر چوٹ لگنے سے جانور فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. اس وقت اسے ذبح کیا جائے تو اس کو درد کا تعین نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے ہاں درد نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک طرح جیسے انستھیزیا میں ہو نا, اس کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے, ہوتا زندہ ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, ہم دو لڑکے کھڑے تھے گلی کے کونے پر, تو ادھر سے ایک کتیا آئی, گاؤں کی بات ہے, یوں شرارت سی تھی, ہمارے میں سے ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, آتے آتے کتیا کو مارا, اس کے لگا سر پہ, وہ تو وہی لمبی ہو. ہم نے کہا ارے کوئی بڑا گزرے گا ادھر سے تو کہے گا کتنا نالائق ہو. ہم گھبرا ہی رہے تھے, بچے تھے, ہم نے کہا یہ اندھیرا ہے تھا, رات کا شام ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا کسی اور کے آنے سے پہلے پہلے اس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو کہیں جا کے, یہاں تو مسجد کے وہ سامنے تھی جگہ. تو ہم دونوں نے تیاری کی کہ اس کی ٹانگیں پکڑتے ہیں اور باہر جا کر پھینک کر, ایک دم وہ اٹھی اور بھاگ نکلی. تو ایسے ہو جاتا ہے ہمارے یہاں, بعض دفعہ بچھڑے مارا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا, پھر ہم ہاتھ پھونکتے تھے, وہ سمجھتے کہ اپنے ہاتھ پھونکنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. بعض دفعہ وہ چوٹ بہت زبردست ہونے لگی تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن سٹننگ یہ ہے. تو وہاں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کہ جانور کو سٹننگ کے ذریعے سے کیا جائے, اور ایک انگریز نے اس کی مخالفت کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ خلاف ہوگا, ان کے مذہب کے یہ نہ کیا جائے. اور اس نے کہا تھا کہ تیز آلے سے ذبح کرنا بھی بغیر درد کے ہی ہوتا ہے. یہ اس کی پتہ نہیں پوری دو صفحے کی ایک رپورٹ آئی تھی ہمارے پاس ہاتھ کی لکھی ہوئی, یاد ہے علامہ صاحب کے زمانے میں, اور اس نے مثال یہ دی تھی کہ شریعت میں جو وہ کہا گیا نا کہ تیز آلے سے ذبح کرو, اس نے مثال یہ دی تھی کہ اگر کاٹنے سے درد ہو تو پھر مثلاً ہمیں جب بلیڈ لگتا ہے تو وہ تو خاصا گہرا جا چکا ہوتا ہے, تو اس کے بعد درد محسوس ہوتا ہے. اگر کاٹنے سے درد ہوتا تو وہ جس وقت لگتا فوراً ہی معلوم ہوتا, معلوم ہوتا ہے کہ تیز آلہ تو نیچے ہی چلا جائے اس کے بعد درد ہوگا. اس وجہ سے اس نے کہا تھا کہ سٹننگ نہ کی جائے. پھر یہاں مسئلہ چلا کہ سٹننگ کے ذریعے سے جانور کے یہ مرسی کی لیں گے ایک طرح کی بنتی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم دکھ پہنچائیں, اور شریعت نے کہا ہے کہ ذبح بھی کرو تو اچھے طرح پر کرو. اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ سٹننگ کے تحت جو جانور آپ نے ذبح کیا, کیا وہ اسی سٹننگ کی وجہ سے مر گیا یا آپ کے ذبح کرنے سے مرا, ایک بات تو یہ بھی رہ جاتی ہے. دوسرے یہ کہ اگر شریعت کا مقصد ہے خون بدن کا سارا نکلنا اور اس سے اس کا تزکیہ زال کے ساتھ یہ ہوتا ہے, تو سٹننگ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا نروس سسٹم متاثر ہو اور شاید اس کا خون پورا نہ نکلے. اس طرح کے دلائل آئے تھے, اشفاق خان تھا کالبن پرنسپل ویٹرنری کالج کا, انہوں نے, اور میرک شاہ صاحب جو ویٹرنری کالج کی جو مسجد ہے اس کے امام اور خطیب بھی تھے اور اچھے عالم دین تھے, انہوں نے ایک رسالہ اس پہ لکھا تھا اور ذبیحہ کے احکام کے نام سے, اور ساتھ وہ ان کے لیٹرز وغیرہ بھی ہوئے تھے. یہ مسئلہ کسی زمانے میں خاصا چل پڑا تھا اسی وجہ سے. تو ون نتحا دو, اور چوٹ کھا, چوٹ تو نہیں ٹکر کھا کر پڑا ہوا, کیونکہ نہ تھا کہ میں نے یہ ٹکر مارا. وما اکل السبع, اور وہ بھی حرام کیا گیا تم پر, یہ سارے نائب فائل تھے, اور وہ کہ کھایا درندے نے, یعنی ما اکل السبع, اور وہ چیز کہ جس کو کھا لیا درندے نے. سبع کسی درندہ جانور کو کہتے ہیں, لومبڑ ہو, گیدڑ ہو, شیر ہو, چیتا ہو, جنگلی کتا ہو, یہ سب سبع, اور اس کی جمع ہوتی ہے سبا, مادہ سین بے عین ہے, جس سے سبع بمعنی ساتھ بھی نکلا ہے لفظ. اور جس کو کھایا درندے نے, یا جنگلی جانور کہہ رہے ہیں, درندہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں, درندہ دریدن سے نکلا ہے نا فارسی, اس کے میں نے چیر پھاڑ کے کھانے والا, تو عموماً جنگلی جانور میں یعنی یہ قسم جو جین جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں وہ سبا کہلاتے ہیں. واحد سبع ان ہے, اور یہ کہ بے کی زبر پڑھے تو کہ سبع ساتھ کا معنی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. تو یہاں وما جو ہے یہ بھی ایک طرح سے رفع میں ہے, یعنی حرمت علیکم ما اکلہ سبع الا ما زکیتم, سوائے اس کے کہ جو تم نے تزکیہ کر لیا, یہ میں نے کہا تھا کہ اس میں مشکل لفظ بھی آ رہے ہیں اور مسائل بھی ہیں، ہم ذرا پھر سست ہونا پڑا ہے ہمیں. وقا یو وق کی غال کے ساتھ ہو تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور مثلا سورج کی دوپہر کو بھی زکا النہار کہتے ہیں. تیز رفتار گھوڑوں کو، جوان گھوڑوں کو مزکیات کہا گیا ہے عربی میں، اور اس لحاظ سے بھرپور قوت ہونا کے معنی میں بھی آیا ہے. تو زکا یو زکی کے اصل معنی ہے پورے انجام کو پہنچا دینا، اصل معنی تو اس کا یہ ہے پورے انجام کو پہنچا دینا. یاد رکھیے یہ زے والا زکا تم نہیں ہے، وقع تم پورے انجام کو تم نے پہنچا دیا، یہ ہے لٹرل ٹرانسلیشن. پتہ نہیں کسی نے کیا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، اصل معنی تو یہی ہے. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی فائنل موت جو فنشنگ ٹچ ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہوا جان. اور یہ اللہ کا استثناء کس سے، مستثنا منہ کیا ہے، یہ صاف ظاہر ہے منخنقہ سے آگے. اب یہ عبارت سے سمجھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ لحم الخنزیر ہے اس پر بھی تم چھری پھیر دو تو سور حلال ہو جائے گا، نہیں. یہ استثناء لغیر اللہ بھی کہ آگے جو لفظ آیا ہے نا، ول منخنقہ تو ول موقوذہ تو ول متغدیہ تو ول ندیہ تو، یہ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے اس کا حکم ہے کہ یہ سب حرام ہوں گے، ہاں اگر آخری ٹچ جو موت کا وہ تمہارا ہاتھوں آ گیا، اس سے پھر وہ شرعی ذبح آخری طور پر تم نے کر لیا ہو. وہ اصطلاحی اور تفسیری معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے. الا ما زکے تم، جس کی زکات تم کر لو. یاد رکھیے زکات زال سے لکھے تو یہی معنی ہوتا ہے. اور یہ جو معنی اکثر نے کیا ہے کہ الا آج بعد آفتہا ذبح کرتا باشد، یعنی ان ایکسیڈنٹس کے بعد تم ذبح کر لو. اور مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ مر رہا تھا، اور مرنا اس کا یقینی تھا، لیکن تم پہنچ گئے اور چھری سے اسے ذبح کر لیا. تو پھر وہ مر تو رہا تھا، جانور نے بھی پاڑا اس کو اور ابھی تڑپ رہا ہے، تم پہنچ گئے اور پھر ذبح کر لیا. یہ حلال کی صورت ہے، یہ ہے زکاۃ تم کا معنی شرعی. اور لفظی معنی ہے کہ اس کو مکمل تم نے کیا، فنش تم نے کیا دیا ہے. اس سے پھر وہ زکاۃ النہار اور الخیل المزکیات اور اس قسم کے معنی وہ عربی تفسیروں میں لکھے ہوتے ہیں کہ اصل معنی سمجھنے کے لیے. تو پھر اس سے فقہا نے اور مسئلے بھی نکالے، کیونکہ یہ جانوروں کو بھی ہے کہ مثلا اس نے پہلے گردن نہیں توڑی، پیٹ ہی پھاڑ دیا اور ادھر جانور تڑپ رہا اگر وہ اپنا اس کو وہ جو پہلے کھاتے ہی ہے کو گردے یا جگر وغیرہ ہے جو جانور مارتے ہیں نا کسی جانور کو، پہلے اس کے وہ خاص خاص اعضاء کو وہ عموماً کھا لیتے ہیں، بلکہ شیر ہو یا کچھ ہو، پھر باقی حصہ چھوڑ دیتا ہے، بچے کھاتے پھرے دوسرے کھاتے پھرے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ زندہ بھی رہ جاتا ہے، بلکہ ان جانوروں کی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی جا رہا تھا دریا سے پار، وہاں دو دریا کی شاخیں ہیں ادھر ادھر جھاڑی وغیرہ بھی، اس نے ایک لیلے کی آواز سنی. پہلے تو حیران ہوا، شاید کوئی چرا رہا ادھر ادھر ریوڑ، اس نے دیکھا کہ دور تک کہیں بھیڑے وغیرہ تو نظر بھی نہیں آتی، تو یہ چھوٹے لیلے کی آواز ہے، یہ کہاں سے آ گیا. عموماً چھوٹے لیلے کو بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ چرانے کے لیے لے بھی نہیں جاتے، وہ تو گھر پر باڑے میں رہتے. وہ اس سے پریشان ہوا، پہلے تو اس کو آیا کہ کوئی بھوت ہے کیا ہے خدا جانے، لیکن آدمی ضرورت مانتا ہو اس طرف چل پڑا جدھر لیلے کی آواز. اس نے جا کے دیکھا تو ریت کے ٹیلے میں صرف باہر نکلا ہوا لیلے کا، وہ باں باں کر رہا، باقی سارا ریت میں دبا ہوا. تو پھر اس نے نکال لیا، بعد میں پھر پتا چلا ساتھ ایک دوسری طرف دریا کے کنارے پر کنواں تھا، ان کے دو لیلے بھیڑیوں نے اٹھا لیے، یا ایک بھیڑیا لے گیا کس طرح سے، ایک تو اس نے کہیں کھا لیا، دوسرے کو اس نے ریت میں گڑا کھود کر اس نے اس طرح دبایا کہ باقی سارا اس میں رہے، گردن اس کی باہر رہے، مرے نہیں. دیکھیے جانور کی ذہانت دیکھیے. ہاں تو پھر وہ لے گئے اس کو، ان کو دیا. تو جانور کی بھی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، پیٹ پھاڑا اور باقی نہیں مارا، گردن نہیں توڑی، ٹھیک ہے. اب اگر آپ پہنچ گئے ہیں حلال کر لیں. اسی طرح سے پھانسی سے گردن گھٹ گئی، سفوکیشن ہو گئی، ٹکر کھا کے مرنے لگا ہے. تو یہ الا ما زکا ہے تم اس میں ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو، یہ سب ہی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، اور تم اس کو آخری مرنے سے پہلے کر، پھر اس کی علامتیں لوگوں نے گنی اور فقہ میں گئے کہ جی وہ کیا علامت ہوگی کیا نہیں ہوگی، یہ بحث چل پڑتی ہے. تو کسی نے کہا جی اس کی آنکھ ہلے، کسی نے کہا آخر پہ دیکھیں اس کی دم ہلی ہے یا نہیں، واللہ عالم. عجیب عجیب یہ باتیں، اصل تو تجربے پہ منحصر ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو ایک بکرا رکھا قربانی کے لیے، خدا جانے رات کو کچھ ڈھیلا تھا، لیکن آدھی رات کے قریب وہ تو اس نے دو دفعہ بہا کی اور گرا، چھری نکال لی، میں نے اسے ذبح تو کر لیا، لیکن ذبح کرنے کے بعد نہ اس کی دم ملی، بتی ہم نے جلائی تھی، سب کچھ کچھ نہیں دیکھا، خون اتنا نکلا تھا کہ معلوم ہوتا تھا بالکل زندہ، لیکن چونکہ وہ جو پکا کے کتابوں میں نشانیاں ہیں کہ دم ملا یا کچھ، وہ نہیں دیکھی ہم نے، پھر اسے دفع نکال دیا، کھایا نہیں، یہ پتا نہیں شاید پہلے مر چکا ہو. تو ہاں خون خوب نکلا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے کوئی آنکھ نہیں ہلائی، کوئی دم نہیں ہلائی. تم کہتے ہیں کہ آخری نشانی ہوتی ہے، ہاں بے ہوش ہو گیا ہے، کیا ہوا باہر آنا. میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اس ماں سکتے تم پر پھر فقہا نے کتنے احکام کی بنیاد کھڑی کی ہے، پھر اسی سے یہ آتا ہے کہ کنویں میں گر گیا جانور اور اب تم اسے ذبح نہیں کر سکتے، تو سکتے تم کی بھی کیا پوزیشن ہوگی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اوپر سے چھری پھینک دو، نیچے اللہ اکبر کہے، جہاں بھی لگ جائے، پسلی پہ لگ جائے، کہیں اس کو لگ جائے حلال ہو جائے، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں آپ نہیں ہیں کہ اس کو حلال کر سکے. تو یہ آگے آئے گا کہ جانور کو کھانے کے لیے، کنزمپشن کے لیے ذبح کرنے کی دو شرطیں ہیں. ایک تو اسے یہ ذکاۃ تم کی تشریح پھر آتی ہے نا کہ وہ یہ چار رگے کاٹنا سیدھی سامنے سے، یہ اسی ذکاۃ تم کی تشریح ہوگی، اور ایک خاص جگہ سے گلا کاٹنا، یعنی یوں کہہ لیجیے ود جین جنہیں کہتے ہیں کہ یہ شاید دونوں پرندے اور شریانے جو یہاں سے جاتی ہیں نا، یہ کٹ جائیں تو پھر خون نکلتا ہے. اچھا خاص جگہ سے گلا کاٹنا اس تذکیر کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا ہے اللہ کا نام لے کے کاٹنا. یہ دو جز ہیں اس زکات کے مسئلے کے، اور اسی سے پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاص جگہ سے گلا کاٹنے کے امکانات نہ ہوں تو اللہ کا نام لینے میں تو کوئی ممانعت نہیں، وہ نہیں معاف ہوگا. اللہ کا نام لینا ہر صورت میں ضروری ہوگا، چاہے آپ کو وہ کنویں میں ہی چھری پھینکنی پڑے یا جس طرح سے بھی ہو. تو یہ اسی سے پھر جھٹکا ہمارے نزدیک حرام بنتا. لیکن اگر آپ جانور کو ادھر سے کاٹ دیتے ہیں، ایک دم کاٹ دیتے ہیں، اللہ اکبر کی کہتے ہیں، یہ کیا حرام ہوگا؟ کیوں حرام ہوگا؟ شریعت کے خلاف ہے. باہر اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر اور ایک دم اس کی گردن اڑا دی ہے تو شاید حلال قرار دیا جا سکے، لیکن جھٹکا یہ سکھ وغیرہ اسی طرح کرتے ہیں. اس کی حرمت کی اگر کوئی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا بھی ہے تو وہ مسلمانوں کا جو سنت طریقہ ہے کہ یہاں سے گلا کاٹے، وہ طریقہ آپ نے نہیں استعمال کیا، اس لحاظ سے ناجائز تو ضرور ہوگا. دوسرے اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو ہے جانور کا خون نکلنا. تو چنانچہ یہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک ہی صحت اور ایک ہی درجے کا جانور، ایک کو آپ گلا گھونٹ کے مار دیں خون نہ نکلنے دیں، یا گردن مروڑ کے مار دیں، دوسرے کا باقاعدہ ذبح کرے، اور یہ پھر ان دونوں لاشوں کو رکھا جائے تو جس میں خون ہے وہ جلدی ڈیکمپوز ہوگی، کیونکہ اس میں وہ خون کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور وہ گلنا سڑنا، اس کا بدبو پڑنے کا عمل جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے خون والے کی نسبت. اور شاید یہودیوں کے ہاں جو یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے اسے فوراً الٹا لٹکا جائے، اور کچھ اور احکام ہے، وہ بھی جانور کا خون نکالنے میں بہت کین ہے، ان کے احکام بھی اسی طرح کے ہیں. تو شاید جھٹکے میں چونکہ وہ نروس سسٹم جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اس گلے میں تو یہ ہے نا کہ گلا کٹتا ہے تو گویا کہ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، یا ہماری انگلی کٹ جائے سارا خون کیوں بہنا شروع ہو جاتا ہے، کہ دماغ کو پتا چلا کہ یہاں سے حملہ ہو گیا، وہ سارے نروس سسٹم کو حکم ہوتا ہے خون ادھر بھیجو، یہاں کمی واقع ہو رہی ہے، اس محاذ پہ حملہ ہو گیا ہے، ادھر بھیجو ڈیفینس کرنے والے، یہی پوزیشن ہوتی ہے نا. تو وہ دماغ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ آخری قطرہ خون بھی ادھر پھینکتا ہے، تو جب وہ نہ کام کر رہا ہو تو شاید خون نہ نکلے. بہرحال اس سطح تم پر ایکسیڈنٹل ڈیتھس پہ کس طرح سے ہم ذبح تزکیہ کریں گے اور دوسروں کے تزکیے سے کیسے ممتاز ہے، ساری بحث اس ایک لفظ ذکاۃ تم پر ہی آتی ہے. شکار کا وہ آگے آ رہا ہے، شکار کا حکم بھی آگے آ جاتا ہے، وہاں بات کر لیں گے. وما ذبح علی النسک، اور جو ذبح کیا گیا نسک پر، یعنی وہ بھی حرام ہے. یہ بھی وما ذبح، ما مرفوع ہے حرمت کے نائب فاعل کی وجہ سے، یہ سب حرمت کا نائب فاعل چل رہا ہے. اور جو ذبح کیا گیا نسب پر، اب اس کو زکیتم سے بھی ہٹا کے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عقیدے بعض ایکسیڈنٹل ہے، بعض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے حرام ہے، یہ بھی اس طرح سے حرام ہے. نسب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ نسب واحد ہے اور اس کی جمع ہے انصاف، جو کہ آگے اسی صورت کے اینڈ پہ آئے گا لفظ انصاف. اور بعض کہتے ہیں کہ نصاب واحد ہے اور اس کی نسب بھی جمع ہے، اور جمع الجمع انصاف ہے، ممکن ہے دونوں درست ہوں باتیں، یعنی واحد نصاب اور اس کی جمع نسب اور پھر اس کی جمع انصاف، یا دو مختلف جمع ہوں. قرآن کریم میں لفظ نسب بھی جمع استعمال ہوا یہاں، اور انصاف بھی جمع ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور جو نصاب پر کیا جائے، نصاب کیا تھے؟ نسب پر جو ذبح کیا جائے، نسب کیا تھے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد. بعض کہتے ہیں کہ یہ جہاں اس وقت مسعا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس سے پرے جو خالی جگہ پڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے چٹانے سی، اور جو وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے وہ ان پتھروں پہ لٹا کے ذبح کرتے تھے، ان کا خون بھی ان پتھروں پہ لگا ہوا ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے یہ عبادت ہے بتوں کے نام پر جو کرتے تھے. تو ان پتھروں پر وہ کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح. تو ذبح علی النسب، ان پتھروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان سے منع کیا. اب کیا اس پتھر میں کوئی خرابی ہے کہ اس پر جانور ویسے ٹھیک اللہ کا نام لے کر اور حلال جانوروں ذبح کیا جائے تو وہ ممانعت ہے کہ اس پر نہ حلال کرو اور کہیں کر لو؟ نہیں، وہ نسب پر کیے ہی دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور جاتے تھے، اس لیے یہ حرمت ہوئی کہ نسب پر ذبح کرنا ہی شرک ہے، وہ مشرکوں کا فعل تھا. اس وجہ سے ان پتھروں میں کوئی نہیں، وہ پتھر کہیں اور جگہ، جراج حضرت عمر نے اپنے زمانے میں وہ پتھر اٹھوا دیے تھے وہاں سے، اس وقت تک وہ وہاں رہے، ان پہ ذبح کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پتھر پڑے رہے تھے. پھر روایتوں میں پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھوا دیا کہ یہ پھر کوئی اور فتنے کا باعث بنے یا کچھ ہو. تو پتھروں میں خرابی نہیں تھی کہ وہ پتھر کسی اور جگہ پڑے اور آپ اتفاق سے اس پہ جانور لٹا کے ذبح کرتے، وہ نہیں حرام، وہ تو حرام تھا کہ نسب بنے ہوئے غیر اللہ کے لیے، استھان کہہ لیجیے چبوترے کی قسم کے، وہ پتھر ہی انہوں نے اٹھا کے رکھے ہوئے، وہ بھی حرام. وانت استقسمو بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم استقسام بالازلام کرو. استقسام بالازلام، واف سین میم سے باب استفعال، استقسام لفظی میں نے تقسیم چاہنا، تقسیم چاہنا، اور یا اس کا معنی وہ قسمت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے نا، قسمت چاہنا یعنی قسمت کا حال دریافت کرنا، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. وَأَنْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے، یعنی وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَنْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل حرام ہے، وہ تو کھانے کی چیزیں تھی نا حرام. اور استقسام بالازلام میں بعض دفعہ جانور بھی آ جاتے ہو، جوئے وغیرہ میں وہ استعمال کر لیتے تھے تیروں کو، لیکن اصل میں عمل استقسام بالازلام حرام ہے. اور استقسام بالازلام، تقسیم جانا یا قسمت کا حال دریافت کرنا، ازلام جمع ہے ظلم کی، زے لام میم، ظلم کہتے تھے تیر کے ڈھانچے کو. عرب لوگ جب تیر بناتے تھے تو جیسے آپ سائیکل بناتے ہیں تو ایک تو اس کا مین فریم بنے گا نا، یا سلائی کی مشین ہے تو ایک تو ڈھانچہ سا بنے گا، پھر اس میں 15-20 پرزے لگیں گے، سارا کچھ مکمل ہوگا. تو وہ جو ابتدائی ڈھانچہ تیر کا ہوتا تھا اس کو تو کہتے تھے ظلم، لکڑی سے جیسے بناتے تھے، پھر اس میں وہ پر لگاتے تھے، آگے تیز دھار کا وہ نسل وہ لگاتے تھے، پیچھے پر لگاتے تھے تاکہ وہ ہوا میں تیزی سے جائے، اس کو فنیشنگ ٹچ دیتے تھے، پھر وہ تیر بنتا تھا اچھی قسم کا. تو وہ ابتدائی حالت جو تیر کی ہوتی ہے، اسے تیر کا فریم کہہ سکتے ہیں یا بنیادی ڈھانچہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں ظلم. وہ تیر نما ایک طرح کی لکڑی ہے. تو ان ازلام کے ذریعے سے تقسیم بھی مت کرو، قسمت کا حال بھی دریافت نہ کرو، گویا کہ یہ شریعت کا حکم ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کا عمل تھا. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے لٹکا رکھے ہوئے تھے، ہبل بڑا بہت تھا، اس کے بازو کے ساتھ ایک تھیلا لٹکا رکھا تھا، اس میں وہ تین تیر ہوتے تھے، اور اس کی مختلف ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کتابوں میں، لوگ ان سے جا کے کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پروہت کو کہتے تھے جی دریافت کرو. جیسے یہ فالوں والے جاتے ہیں فال دکھاتے ہیں اور کتاب دکھاتے ہیں, اس طرح کی ضعیف الاعتقادی تھی. تو اس میں افعل لا تفعل اور ایک خالی ہوتا تھا کہ یہ کام کر یہ کام نہ کر, اور ایک خالی نکلتا تھا جس کا کوئی وہ گنجائش رکھتے تھے کہ جس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے. بعض کہتے ہیں کہ کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا امرانی ربی, کسی پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی, اور ایک خالی چھوڑتے تھے. تو اس کی حرمت کیوں ہے یہ بھی پھر بحث علماء میں ہوئی کہ یہ پاسے اور یہ تیر جو تھے وہ تو قسمت کا حال دریافت کرتے تھے, جنگ پہ جانا ہے. اور یہ صرف حبل تک نہیں تھا غالباً, جہاں بھی بت پرستی ہوتی تھی اور جو کوئی آستانہ ہوتا تھا ایک وہ پروہت نے یہ بھی بنایا ہوا ہوتا تھا. بلکہ وہ امر القیس کا مشہور ہے واقعہ, اس کا باپ قتل ہو گیا, مشہور شاعر ہوا ہے زمانہ جاہلیت کا. تو وہ گیا تو باپ کے انتقام کے لیے جانا ہے اور میں پہلے فال تو لے لوں, کون سا بت تھا اس کے قبیلے کا, وہاں جا کے فال لی تو نکلا کہ نہیں, ایک دفعہ نہیں نکلی پھر اس نے دوبارہ فال لی تو نہیں, تیسری دفعہ نکلی تو اس نے وہ تیروں والا تھیلا بت کے منہ پہ مارا اور کہا کمبخت ہر دفعہ کہتا ہے نہیں تیرا باپ قتل ہوا ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کیسے روکتا. تو یوں بھی ہو جاتا تھا. تو اس کو منع کیا, یہ پریکٹس عربوں کی تھی. اب یہ منع کیوں ہوئی, المنار والے نے تو کئی صفحے لکھ ڈالے. بعض نے کہا یہ اس وجہ سے کہ یہ افتراء علی اللہ تھا. افتراء علی اللہ یوں تھا کہ تیر پہ لکھا ہوا تھا امرانی ربی, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. رب نے کہاں حکم دیا ہے جو تم رب کی طرف منظور کر رہے ہو. نہانی ربی, میرے رب نے منع کر دیا. کہاں رب نے منع کیا جی, ان منوں میں افتراء. لیکن یہ کہ سب تیروں پر یہ نہیں ہوتا تھا, بعض میں انہوں نے نشان بھی لگائے ہوتے تھے ایک دو تین, اور پادری صاحب جو پروہت جو تھا پیر صاحب وہ ہی میں نے سمجھا سکتے تھے. یہ پرانی قوموں میں رہا ہے. یونان کا وہ مشہور ہے نا ڈلفی کا اوریکل, خدا جانے انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا, آواز آتی تھی اندر سے. اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں, احمد یار نے ایک دو واقعات ایسے لکھے اپنے تفتیشی مقدمات میں کہ پیروں نے کوئی انڈر گراؤنڈ ایسا سلسلہ بنا رکھا ہے کہ بس اوپر سے وہ لوگوں کو حیرانی کر دیتے تھے کہ یہ کوئی پیر کی کرامت ہے. ہو سکتے ہیں فراڈ ایسے ہو. تو ڈلفی کا اور ایک الگ تو کھنڈرات پڑے ہیں یونان میں, بادشاہ اس کو جا کے کنسلٹ کرتے تھے. اور ایک الگ ہوتا تھا کہ وہ بولتا تھا کہ یہ تمہیں یوں کہہ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کرو. تو وہ کسی نے تو اس طرح اس کا آتا ہے کہ وہ زومان اسے لفظ ہوتے تھے جیسے عرب کے کہانوں کے ہوتے تھے نا, کہ اس عبارت کا یہ معنی بھی نکال لیں یہ بھی نکال لیں. تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے اس سے پوچھا تھا کہ میں یہ ایران کے ساتھ لڑائی کروں یا نہ کروں. تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم یہ مہم لے کر جاؤ گے تو ایک بہت بڑی امپائر تباہ کرو گے. تو اس نے سمجھا دشمن کی تباہ ہوگی اور ہو گئی اس کی اپنی. اور کل تو سچا ہی رہا. ہاں جی, اس نے اس طرح عربوں کے کاہن اسی طرح پوچھتے تھے اور کاہن ایسے ہی زومانی الفاظ میں جواب دیتے تھے. یہ بعض نے کہا کہ یہ توہم پرستی اور ضعیف اور اعتقادی کی علامت ہے, اور اسلام اس کو علم کے خلاف قرار دیتا ہے, اس لیے حرام ہے. کیونکہ یہ توہم پرستی ہے, سپرسٹیشن ہے, اس کا کوئی تعلق نہ عقل سے ہے نہ دین سے ہے. عقل کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے. اسلام اس کو اس لیے نہیں اجازت دیتا, اور انتس استقسام بالاسلام اس لیے حرام. جو بھی آپ سمجھ لیں, ذالکم فسق یعنی ذالک فسق, یہ بات فسق ہے یعنی تیروں کا فال دے. یہ تیروں کے ذریعے سے نہیں, وہ بھی ایک مشرکانہ کام تھا نا کہ استقسام بالاسلام بھی حرام ہے, یہ بھی تم پر حرام کیا گیا. اگر جو اس کا تعلق گوشت کے ساتھ یوں ہوتا تھا کہ بعض دفعہ وہ جوا بھی تیروں کے ذریعے سے کھیلتے تھے, اس کی طرف بھی شاید بعض مفسرین نے اشارہ کیا. اور جوا اس طرح ہوتا تھا کہ وہ بھی تیر نکالتے تھے, ایک پہ ایک ہے, ایک پہ دو ہے, ایک پہ دس, دس تک نشان بنے ہوتے تھے. تو وہ آدمی اتنے کا ذمہ لیتا تھا کہ میں اتنے اونٹ اس میں ڈالوں گا. میں پر مثلا دس کا نکل آیا اس کا, تو وہ پھر گوا کہ دس اونٹ دے گا یا دس لے جائے گا. وہ کچھ ایسا ان کا حساب تیروں کے حساب سے ہی ہوتا تھا کہ وہ گوشت اونٹ ذبح کرتے تھے, اس کے گوشت پر جوا کھیلتے تھے, اور تیروں کے ذریعے سے وہ بنتا تھا کہ چار اونٹ پانچ اونٹ دینے پڑے یا لینے پڑے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا گوشت غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. عموماً قحط سالی میں یہ کام کرتے تھے جوا کھیلنے کا, اور وہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. ہوتی وہ آخرت تو وہ ایمان نہیں رکھتے تھے, دنیاوی شہرت کے لیے. اسی لیے بعض دفعہ کوئی آدمی کہتا ہے جی میں دو اونٹ والی شرط پاس لگاتا ہوں, یا لوں گا دو یا دے دوں گا دو. میں تو دو والے کا گھر نکل آیا تو وہ میرا. تو بعض دفعہ اس کو قبیلے والے کہتے تھے احمق کے بچے, تو نے دوسروں کے مقابلے پر ہمارے ناک کٹوا دی, تو دس لیتا تیرے پاس اونٹ نہیں تھے ہم دیتے, تو نے تو قوم کا ستیاناش کر دیا. یعنی وہ ایک مفاخرت کی صورت ہوتی تھی. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ شراب اور جوئے میں کچھ منافع بھی ہے, تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جوئے میں ایک منفعت یہ بھی تھی کہ وہ غریبوں کے کام گوشت آ جاتا تھا, کرتے وہ اس دنیاوی شہرت ریپوٹیشن فیم اور اپنے ایک نام آوری کے لیے کرتے تھے, آخرت پر ایمان تو نہیں ہوتا تھا لیکن کرتے تھے باہر. تو اس طرح سے استقسام بالازلام کی ایک وہ صورت بھی ہوتی تھی. اس گوشت کو پھر قرآن نے حرام قرار دیا کیونکہ وہ جوئے کی وجہ سے تھا, یہ بھی ممکن ہے. اور بعض دفعہ جوئے کے بغیر مفاخرت ہوتی تھی, حضرت علی کے زمانے تک ہوئی ہے کہ ایک آدمی نے کہا جی میں دو اونٹ کھلاؤں گا غریبوں کو, دوسرے نے کہا رہے تو دو کھلا سکتا ہے میں پانچ کھلاؤں گا, اس نے پانچ ذبح کر دی, اس نے بڑھتے بڑھتے سو اونٹ ذبح کر دیے, اور صرف مفاخرت دو جاہلیت والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ان اونٹوں کا گوشت کھانا حرام ہے, اس کو کتے کی چیلیں کھا گئی, پھر انسانوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ اللہ کے نام پر نہ ذبح ہوئے ہیں, یہ اسی جاہلی نام آوری وغیرہ کی وجہ سے ہوئے, لہٰذا ان کا گوشت ہی حرام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوئے کے گوشت پر بھی اس کا اپلائی ہو, اپلیکیشن ہو, لیکن یہ صحیح ہے کہ اصل میں فال وغیرہ جو وہ لیتے تھے وہ فال حرام. اس میں آپ کو تشریح میں سب کچھ مل جائے گا. تو کوئی بات نہیں, گوشت کی بات ہوتے ہوئے یہ بھی حرام ہو گئے. ذالکم فسق, یہ فسق ہے. ذالکم کے کم جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے, یہ ذالک ہی ہے. سمجھاتی تو ساری چیز ہے. کہانت کو اسی لیے شریعت نے حرام قرار دیا, کرتے تھے بولو حراف اور کہن ان کے ہوتے تھے. یہ اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے جی کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائے نا کہ انسانی نفسیات میں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بات پیدا ہوتی ہے. تو بات ایک ہی ہے کہ انسان کی ایک سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ فیوچر کے متعلق کچھ نہیں جانتا, اور وہ جاننا چاہتا, کاش مجھے پتا چلے کل کو کیا ہونا. بس اس کی یہ ویکنیس اور یہ خواہش, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے دنیا میں ہزاروں طریقوں کا. ساری بات یہی ہے. وہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا, ایک بڑی ساری میم موٹی اس میں تصویر دی ہوئی تھی, اور اس میں لکھا تھا کہ نیو یارک میں سرکاری اندازوں کے مطابق 400 کے قریب پروفیشنل ہیں جو صرف ہاتھ دیکھ کے اور وہ بتاتے ہیں کہ تیری قسمت کیا ہے, اور اگر کوئی بری ہو تو اس کتاب میں لکھا تھا $20 اور دے دو پھر تمہیں کوئی اس کا حال بھی بتا دیتے. یعنی نیو یارک شہر میں 400 تو پولیس کے ریکارڈ پہ ہے. یہ کتاب خدا جانے کتنے سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے. اس کے فوٹو دیا ہوا, وہ ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, اور وہ کس طرح سے حساب کتاب کرتی ہے. تو یہ چلتا ہے سلسلہ. اصل ساری بات یہ ہے کہ انسان غیب نہیں جانتا اور وہ جاننا چاہتا ہے. بس اس کمزوری اور اس خواہش کی ایکسپلائٹیشن سے پیر بنے ہیں, بت بنے ہیں, کیا کچھ نہیں بنا سب اس کے. اور یہ چونکہ انسانی کمزوری ہے, اسلام ناقص دین ہوتا اگر اس کو کوئی علاج نہ کرتا اس کمزوری اور اس خواہش کا. کیا ہے اسلام نے علاج؟ اسلام نے اس کا علاج دیا ہے. اسلام اگر اس کا علاج نہ دیتا تو یہ گویا کہ وہ انسانی کمزوری سے واقف نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں کام پہنچاتا. اور اسلام نے ایک علاج دیا, استخارہ, کہ تم فیوچر کے بارے میں یہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کل کیا ہونے والا, تم یہی چاہتے ہو نا کہ میرے لیے بھلائی ہو, جو کام کرنا ہے استخارہ کرو, اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ جو نتائج ہوں گے میرے حق میں بہتر ہوں گے. اگر تم خیر ہی چاہتے ہو, یہ تو ضروری نہیں کہ تمہیں بتایا جائے کل کیا ہونے والا ہے. تم کل کی خیر کل کے بارے میں کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں بھلائی سے دو چار ہوں. تو سیدھی بھلائی کی بات کر دی کہ استخارہ کرو, اور آپ نے کسی سے فال پوچھی یا کچھ اور وہ غلط نکلی تو خدا جانے کس کو گالیاں دیں گے, اپنے آپ کو کنڈم کریں گے, کیا ہوگا. لیکن استخارہ کر کے کیا تو پھر جس پر بھروسہ کیا جو بھی ہوگا انسان اس یقین کے ساتھ کرتا کہ میرے حق میں بہتر. تو شریعت نے تو اسی کمزوری کے علاج کے طور پر استخارے کا علاج بتایا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک علاج ہے. کیوں کہ فیوچر کی جو علم چاہتا ہے انسان کس بنا پر, کہ میں نقصان سے بچوں اور مجھے فائدہ ہو. استخارے میں طلب خیر ہی تو ہے, جو کام تم کرنا چاہتے ہو استخارہ کرو, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس میں آدمی پچھتاتا نہیں, کوئی فرسٹریشن نہیں ہوتی. اس میں فرسٹریشن ہو سکتی ہے کہ جو کچھ پوچھا وہ غلط نکلا, اور پھر غلط نکلنے کے بعد ایک سخت حسرت اور افسوس اور فرسٹریشن ہوتی
ہے.
تم نے یہ کہا تھا اور پچھلے دنوں کوئی تو آیا تھا وہ کراچی میں, یہ کوئی امام مسجد اس نے مار ڈالا تھا جی کہ اس نے مجھے غلط تعویذ دیا, یا کوئی آیا تھا. تو اس لیے استخارہ میں فرسٹریشن نہیں ہے, شریعت نے اس کا یہ علاج بتایا. آگے ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن فسق وہی گناہ فاسق آپ نے پڑھا ہے, فسق میں نے دائرہ اطاعت سے نکل جانا, یعنی یہ کام زبال النسک اور تقسیم بالازلام یہ فسق ہے, یہ سارا کام فسق ہے جو بھی ہو. ذالکہ کا اشارہ ان قریب کی طرف تو ضرور ہے اگر دور کی طرف نہ ملے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن, الیوم ظرف ہے یئس کا, یعنی یئس الذین کفروا من دینکم الیوم, آج مایوس ہو گئے, یا ایسا یئس سامع یس ماؤ سے آتا ہے, یا شاید یا ایسا یئس نہیں سامع یس ماؤ سے, سامع یس ماؤ سے یا ایسا یے آسو, قرآن میں آتا ہے ولا تے اسو من روح اللہ, تو یا ایسا یا آسو میں نے نا امید ہونا, اسی سے یا سن مصدر ہے, اور یا سن کو آپ عربی میں بھی یا سن پڑھ تو سکتے ہیں نا, حمزے کو اردو میں یاس ہی آتا ہے, حمزے کے جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا, یاس میں نے نا امید ہی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن سے نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے. من دینکم یہ پھر تشریح مراد ہے کہ اس پر غالب آنے سے نا امید ہو گئے, یہ نہیں مطلب کہ یہ تمہارا دین تو اب بیڑا غرق ہو گیا اس کا, اب ان کو کوئی امید نہیں رہی کہ ابھرے گا, مانا یہ ہے کافر نا امید ہو گئے تمہارے دین سے, یعنی اس پر غلبہ پانے کے بارے میں, یہ حالات کے لحاظ سے اور ویسے ترجمہ ہوگا. فلا تخشوہم, بس تم ان سے مت ڈرو, خشی یخشا فلا تخشہو ہے یا تخشیو, بلکہ جو کہ تخشو بنے گا, بس تم ان سے مت ڈرو, بخشونی اور مجھ سے ہی ڈرو, یہ بخشونی ہے, یہ گر کے نون کی زیر رہ گئی, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. اس لحاظ سے قابل غور ہے جب ہم تفسیر کی بعض باتوں کی طرف جا ہی رہے ہیں, ٹانگ اڑا رہے ہیں, تو پھر یہ بھی بات ہو جائے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ادھر تو کہا گیا ہے کہ کافر تو اب تم سے مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ اب ہمارے ہاتھوں مغلوب نہیں ہونے گا, پھر الٹا کہا جا رہا ہے پس تم اب ان سے نہ ڈرو. بظاہر ساتھ میں دیکھیں تو بڑا ایک تضاد سا ہے کہ آج تمہارا دشمن تم سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اب اپنے کوئی کامیابی کی امید نہیں ہے, بس تم اب ان سے مت ڈرو, تو اب تو ڈرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. اور یہاں کہنا بخشو نے اب مجھ سے ڈرو, بعض دفعہ حقیقت یہ ہے کہ فاتح مفتو ہو جاتے ہیں, یہ جسے ہم ذہنی غلامی کہتے ہیں, انگریز تو چلا گیا اور کالے مہمے اور کالے صاحب وہ اسی طرح سے ہے, انگریز کا ڈر تو گیا, اس کو تو مایوس ہو گیا یہاں حکومت کرنے سے, لیکن ہم اب تک اس سے ڈرے جاتے ہیں. یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ آدمی کامیاب ہونے کے بعد پھر اسی آئیڈیالوجی سے, انہی نظریات سے, اور ان سے مروب ہو جن کے خلاف وہ لڑتا رہا اور کامیاب ہوا ہے, تو یہ بڑی ستم کی بات ہے, اور اس کو توڑ سکتا ہے تو اللہ کا ڈر توڑ سکتا ہے ورنہ نہیں. تو فلا تخشوہم بخشونی, اب تم ان سے مت ڈرو, اب ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرنا, ان کا ڈر تو اب تمہیں کوئی نہیں رہا. ہم اس کو یوں اپنے حالات میں اپلائی کر سکتے ہیں, ایک طرح سے دیکھا جائے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن سے میں نے تم مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. الیوم سے مراد یہاں بعض نے کہا کہ کیا کوئی فکسڈ ڈیٹ مراد ہے جس دن کے بعد قرآن کہہ رہا ہے, تو اس صورت میں الیوم سے مراد لیا گیا ہے 9 ذی الحج سن 10 ہجری, یہ جو کہ ہجرت الوداع کا دن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دن نازل ہوئی تھی اکثر روایت کے مطابق, یہ یا کم از کم اس دن حضور نے پڑھی ضرور ہے یہ آیت, اور بعض کہتے ہیں کہ نازل ہی اسی دن. تو اس صورت میں تو الیوم شیعوں کے نزدیک غدیر خم مراد ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آج سے واپسی پر 18 دن کے بعد وہ وہاں سے جب جا رہے تھے تالاب پر جسے غدیر خم کہتے ہیں, وہاں وہ حضرت علی کے بارے میں یمن سے جو شکایات آئی تھی اور وہاں آپ نے خطبہ دیا اور علی کی براءت میں کچھ باتیں کہیں, ان کے خلاف کچھ الزامات لگائے تھے لوگوں نے, وہ غلط ثابت ہوئے, تو پھر وہاں آتا ہے کیونکہ سنیوں کی روایات میں بھی ہے من کن تو مولا ہو علی مولا ہو وغیرہ والے لفظ ہے، شیعہ اس سے خلافت علی ثابت کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں بات معمولی تھی، حضرت علی وہاں گئے تھے حاکم بن کے، لوگوں نے ان کے خلاف غلط شکایات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا کہ یہ سب غلط ہے تو اس کا اعلان کیا ہوا کہ پبلک. تو وہ شیعہ الیوم سے مراد وہ تکمیل دین لیتے ہیں گویا کہ غدیر خم میں اعلان خلافت علی ان کے مفہوم میں ہوا، اگر جب واضح اعلان وہاں بھی یہ نہیں ہوا تھا. مولا کے معنی تو 18 ہیں، جو لے لیا جائے. مولا کا لفظ ہی ایسا ہے کہ اس میں سارے کپلے ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا کہتے ہیں کہ جیسے ایک نیا ایرا اور نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے، ان مینوں میں الیوم بھی لیا گیا کہ اب وہ دور آ گیا ہے جس میں یہ ہو گیا ہے اور جس میں یہ ہو گیا، کوئی پرٹیکولر دن نہ مراد لیا جائے. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. اکمل یکمل اکمال اور کمل یکمل تکمیل، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. اور اکمل کا مفعول دینکم ہے لکم، تمہارے لیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے تم پر پوری کر دی اپنی نعمت. اتمم اتم یتم، تے میم میم مادہ سے باب افعال ہوگا. اتم یتم اتمامن، اور اس سے اتم اتما اتمو، اور جو آگے سیکھا آئے گا چھٹا تو بن جائے گا اتممن، پھر آگے فقہ ادغام چلتا ہے. اتممتو علیکم، میں نے تم پر پورا کر دیا نعمتی اپنی نعمت. یہ نعمت سے مراد دینی ہے، نبوت حکومت، وہ تو تفسیر کی بات ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے. رَضِيتُ اصل میں رَضِبْتُ ہے، رَضِبَ پھر رَضِبْتُ سَمِعْتُ کی وزن پر پھر رَضِبْتُ بنتا ہے. رَضِيتُ واو یہ میں بدل گئی، میں راضی ہو گیا لَكُمْ تمہارے لیے الاسلام، اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے، اسلام پر راضی ہو گیا. اسلام تو ہے رضی کا مفعول، دینن حال ہے، بلحاظ دین یا تمیز مان لیں یا دین ہوتے ہوئے یا بلحاظ دین کے، تمہارے لیے راضی ہوا اسلام یا پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے، اختیار کر تم کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے رضی، میں نے پسند کیا اسلام کو تمہارے لیے دین ہوتے ہوئے یا بلحاظ دین کے. تو رضی کا مفعول اسلام ہے اور دینن حال یا تمیز ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ حکم پھر انہی حلال حرام کھانے والی چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کے بارے میں ہے. آیت کا آخری، بس جو مجبور کر دیا گیا، وہ تورے رہا ہے، تو اصل میں تے ہے، واد رے رے سے بار افتعال ہے، جو مجبور کر دیا گیا ناچار کر دیا گیا. لفظی ترجمہ فعل مجہول کے ساتھ ہے، آپ کر دیں جو لاچار ہو جائے تو وہ محاورے میں ہوگا، ورنہ اصل معنی کا لاچار کر دیا جانا. فی مخمصۃ سخت سخت بھوک میں، خے میم سواد، خم سیاح مسو یا شاید خام سیاح مسو، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ثلاثی قرآن میں نہیں استعمال ہوا. اس کے معنی سخت بھوک کا ہونا ہوتا، اتنی بھوک کہ جس میں پیٹ پیٹ سے لگ جائے. چنانچہ خمیس البطن اس انسان کو کہتے ہیں جس کا پیٹ بالکل پیچھے لگا ہوا ہو، جیسے کہ گویا کہ بھوکا ہے. خمیس البطن، خمیس الجسد، خمیس یخماسو تو ضرور ہے، اور شاید ناصرہ بھی ہو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو ثلاثی قرآن میں نہیں استعمال ہوا، پھر ڈکشنریوں میں دیکھے. آپ سے اسی لیے کہا تھا کہ منجد خرید لیں اور یہ دیکھتا رہا کریں، اگر کوئی شوق آیا آپ کو اپنے عربی وکابلری اور افعال کے بنانے کا، آج بھی 5-6 مہینے ڈکشنری دیکھتا رہا، 200-400 لفظ نئے یاد کر لیا جائے گا. زبانی بتانے سے بعض دفعہ نہیں بھی یاد رہتا، جتنے شروع میں یاد ہو جائے ہو جائے. ورنہ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو کہ سخت بھوک میں مجبور کر دیا گیا. ہم نے خمسا کا معنی بتایا بھوکا ہونا، خمیس البطن وہ آدمی جو جس کا پیٹ بالکل پیچھے لگا ہوا، جیسے بھوکے آدمی کا. اخمس القدم کہتے ہیں پاؤں کے نیچے جو وہ گہرائی ہوتی ہے تلوے میں، एक होता है ना एड़ी और पंजे के दरमियान से पांव जरा ऊपर उठा होता है ना तलवा, तो वो भी पीछे लगने के मानो में उसको अखमसुल कदम कहते हैं। मेरा रा से इला अखमसुल कदम फ्रॉम हेड टू टो जैसे कहे इन मैनों में आता है। तो वो पीछे लगने वाले मैनों से मखमसा का मैना है ऐसी भूख जिसमें पेट पीठ से ही जा लगे, तो सख्त भूख तर्जमा इसका किया गया है। जो सख्त भूख में मजबूर हो जाए गैर मुतजानफिल इस्मिन गुनाह की तरफ मायल होने वाला ना होते हुए, गैरा फिर वही हाल होकर नसब में है, मुतजानफिन तजानफा या तजानफ इसके मैंने होते मायल होना हो। आपने ये लफ्ज पहले पढ़ा है फमन खाफ हमें मूसिन जानफा ना हो इसमन, मादा पढ़ा है मायल होना जुल्म करना बेइंसाफी करना, तो असल तजानफ का मैंने एक तरफ मायल होना, तो मुतजानिफ मायल होने वाला ले इस्मिन यानी इला इस्मिन किसी गुनाह की तरफ मायल होने वाला ना होते हुए, फमन इत्तर फी मखमसतिन जो मजबूर कर दिया गया शदीद भूख की हालत में ना होते हुए मायल गुनाह की तरफ, फइन अल्लाह गफूरुर रहीम अल्लाह ताला बख्शने वाले यानी फिर उसने खा लिया इन हराम चीजों में से ऐसी शदीद भूख में और ना वो गुनाह यानी नाफरमानी का उसने जज्बा नहीं काम कर रहा था। यही बात दूसरी आयतों में आई है यहाँ मखमसा का लफ्ज आया है। समाजा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। खाने पीने के सिलसिले में ही इस आयत में भी अहकाम है खुसूसन गोश्त के खाने के बारे में, ये फिर एक अगली आयत भी इसी तरह से आएगी क्योंकि गोश्त की जो कंजम्पशन है इस्लामी शरीयत में ये बात कवानीन के ताबे है, यहूदियों में भी इसी तरह से है मुसलमानों में भी इसके कुछ अहकाम है, यूं ही नहीं कि आप जिस तरह जानवर मार दें खा लाए या ना खाना जाए तो जैसे सब्जी फोर खाए, गोश्त खाना भी जायजा है और उस मकसद के लिए उसके कुछ शरायत है। उनमें से पहले तो वो जानवरों का जिक्र किया ज़िबा करना शरई तरीके पर उसका जिक्र किया है, यहाँ शिकार का मसला बयान हुआ है क्योंकि शिकार भी एक सूरत है जानवरों के खुराक के लिए हासिल करने की और अरबों में शिकार महज रिक्रिएशन नहीं थी बड़े जिम्मेदारों की जैसे यहाँ तो चले जाते हैं ना दुबई से नवाब आता है और फिर उसे चूलिस्तान में शिकार खिलाए जाते हैं और ये वो वक्त गुजारी नहीं होती थी उनकी एक इकोनॉमिक मजबूरी भी थी, देहात जंगलों के रहने वाले कोई जानवर मार लिया तो खा लिया काम आ गया, इसलिए इसके अहकाम भी बड़े जरूरी थे। और मालूम होता है कि लोगों ने इसके बारे में पूछा क्योंकि आज शुरू होती है यस अलून का, वो आपसे दरियाफ्त करते हैं माजा उहिल्ल लहुम क्या चीज उनके लिए हलाल की गई है। इसकी बैकग्राउंड में कोई वाकयात भी है कि फला चीज क्या हम हलाल है या हराम है, या ऊपर वाली आयत से भी ताल्लुक हो सकता है कि अगर ये हराम है तो गोया के सवाल उल्टा कर दिया, बताया तो ये क्या था ये चीजें हराम है, तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए हलाल क्या है, और शायद कुत्ते के शिकार के बारे में सवाल हुआ था कि इनमें से हमारे लिए क्या हलाल होगा, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में ये रिवायत भी आती है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मदीना में आवारा कुत्तों को मरवाने का हुक्म दिया था और एक साहबी के जिम्मे लगाया था, तो फिर कुत्ते अगर ऐसी चीज है कि उन्हें मरवा दिया जाए तो क्या इनसे कोई हम फायदा हासिल कर सकते हैं। अरब लोग कुत्ते को शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे और उनके लिए अगर कुत्ते को बिल्कुल बैन कर दिया जाए तो ये तो उनकी माशी जिंदगी पर भी बड़ा असर पड़ता, कतई नजर इस बात के कि उन्हें जंगलों में रेवड़ों की हिफाजत के लिए भी कुत्ते की जरूरत होती थी, शिकार के लिए भी काम में लाते थे, तो शायद उस बैकग्राउंड में ये है यस अलून का माजा उहिल्ल लहुम कि उनके लिए हलाल क्या है, गोया के हलाल की लिस्ट दे। और कुरान करीम ने तो ये बयान किया कि हराम की एक लिस्ट है इसके सिवा बाकी जो कुछ है हलाल है, उसूल ये है कुल आप कह दीजिए उहिल्ल लकुम तुम्हारे लिए हलाल किए गए अत्तय्यिबात सारी पाकीजा चीजें, सारी पाकीजा चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई है। अब तय्यिबात के माने क्या होंगे, क्या महज डिक्शनरी से जो वो समझते थे वो हो सकते हैं या इसमें शरीयत भी कहीं आएगी, क्योंकि तय्यिबात के लफ्जी मायना तो यही बनता है وہ چیز جس کو ہمارے حواس قبول کرے، اس میں نہ بدبو ہو نہ کوئی ذائقے میں یا گندگی یا اس قسم کی چیز نہیں ہے، اور ہمیں اس میں کوئی یعنی ہمارے حواس اس سے نفرت نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح کی طیب چیز ہے. بلکہ اگر اس میں خوشبو ہے، اگر اس میں ذائقہ اچھا ہے، تو یہ حواس کے لیے اور بھی اچھا ہے. طیب بنیادی طور پر تو اسی چیز کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ شریعت کی نظر میں طیبات بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ شریعت کی ڈیفینیشن میں آئے گا. شاید یہاں لفظی چیزوں میں کہا گیا کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، جو گویا کہ جو حرام کیا گیا وہ طیبات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا. اور اب آگے ہے وہ سوال کا جواب اصل، وما علمتم. یہ ما بھی یہاں رفع میں ہے نائب فاعل کی حیثیت سے. احل لکم الطیبات و احل لکم ما علمتم من الجوارح. اور یہ ما علمتم من الجوارح میں فکر کی ترکیب بڑی عجیب سی ہے، آخر پہ جا کے فکلو آتا ہے، تو بجائے سیدھی طرح سے یوں کہنے کے کہ اور جو تم شکار کھیلو گے تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہوگا، یوں نہیں بات کی، بلکہ یوں کہا ہے وما اور وہ چیز بھی کہ علم تم جو کہ تم نے سکھایا، اور وہ جو تم نے سکھایا من الجوارح درندوں کو، یہ کہہ لیجیے یا شکاری جانوروں کو. جوارح جمع ہے جارحا کی، جیم ریح مادہ، جرح یجرح کا ایک معنی زخمی کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی کمانا بھی ہوتا ہے. تو اس سے جارحا جارحن مونس بنے گا جارحتن. جارحا اس جانور کو بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے کو کمانے کا ذریعہ ہو یا زخمی کرنے والا ہو. تو یہاں جوارح سے مراد وہ جانور ہیں جو عام طور پر شکار کے لیے سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ زخمی کرتے ہیں اپنے شکاری کو. اور علم تم کا اصل میں مفعول تھا، یہ یعنی یوں تھا وما علم تم الجوارح، جو جن جانوروں کو شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا. پھر جوارحا کہنے کی بجائے من الجوارح تبعیض ہو گئی، شکاری جانوروں میں سے تم نے جو سکھایا یعنی جس کو سکھایا. اور شکاری جانوروں کی پھر تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سے ہے، بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، کیا ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ جو جانور سکھایا جا سکتا ہو. یہ آپ کی شرائط بیان ہو رہی ہے اس کے مادہ کو آتا ہے، کتا بہرحال ان میں سے ایک ہے. بعض جانور نہیں سکھائے جا سکتے شکار کے لیے، بلکہ وہ ڈومیسٹیکیٹ بھی نہیں ہوتے، اگرچہ وہ درندے تو ہوتے ہیں. بھیڑیا مثلا نہیں سکھایا جا سکتا کہ وہ آپ کے لیے شکار کریں. پھر اس پہ بحث ہوئی کہ پرندے اس میں آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پرندوں کے ذریعے سے بھی شکار کھیلا جاتا ہے، اور ویسے وہ لفظ جوارح ہمیں شامل نہیں ہوتے، لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، جوارح تو ہیں. ان کو جارحا کمانے والا بھی ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ وہ غریب عرب قبائل کا تو وہ کمانے والا ممبر ہوتا تھا، جا کے دو خرگوش پکڑ لیا تو ان کا تو گزارا ہو گیا، صرف زخمی. اسی لیے جارحا ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، کمانے والے فرد کو بھی جارحا کہتے ہیں، ہاتھ کے لیے بھی جارحا آتا ہے کیونکہ ہاتھ سے آپ کماتے ہیں. اور ایک مہینہ جارحا مونس ہوگا نا، جارحا تن، یہ جارحن، یہ جارحتن کی جمع ہے جوارح. ہاں جارحن کی جمع بھی جوارح ہی ہوگی غالباً، لیکن جارحتن کی جمع جوارح ہے. جارحن لفظ تو ہو سکتا ہے نا، لیکن جب وہ خاص شکاری جانور پر بولا جاتا ہے تو اسے جارحا کہتے ہیں، پھر اسے جارحن نہیں کہتے. ہاں یعنی وہ مونس کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے جارحا، وہ جانور جو شکار کرنے والا ہے. تو تم نے جو شکاری جانوروں کو سکھایا اور اس میں ہے مکلبینا، مکلب ہوتے ہوئے سکھایا. مکلب کلہ کا یکلب تکلیب کے معنی ہے کتوں کو شکار کے لیے سکھانا، اور اس سے اسم فاعل ہوگا مکلب، وہ آدمی جو کتوں کو یا جانوروں کو شکار کے لیے ٹریننگ دیتا ہے. مکلبینا مکلب ہوتے ہوئے تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، شاید جوارے کا ترجمہ صرف جانوروں کر دیا ہوگا آپ نے، ہاں جی، शिकारी जानवरों को तुमने सिखाया मुकल्लबीना शिकार की बाकायदा तरबियत देने वाले होते हुए और तुअल्लिमूनहुन्ना फिर मुकल्लबीना का एक तरह का हाल है मजीद कि इस हालत में कि तुम सिखाते हो क्योंकि फिक्र मुजारे का आया वो पिछले का हाल तो हो सकता है वो मैं अभी मैंने तो तर्जमा कर ले फिर मैं ये बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या है लफ्जी मैंने कुत्तों को सिखाने वाला लफ्जी काफलाम बे से निकला है तो अल्लिमूनहुन्ना तुम उनको सिखाते हो ये हाल होगा मुकल्लबीना तुम मुकल्लब होते हुए सिखाते हो और ये हालत होती है तुम्हारी कि तुम उनको सिखाते हो तो अल्लिमूनहुन्ना हुन्ना की जमीर जवारेह के लिए है जो हा भी हो सकती थी मिम मा उस चीज में से जो के अल्लामकुमुल्लाह हो अल्लाह ने तुमको सिखाई जो चीज अल्लाह ने तुमको सिखाई उसमें से तुम उसे सिखाते हो। अब बात सीधी थी कुत्तों को ट्रेनिंग देने की लेकिन ये भी एक इंसान को पर अल्लाह का खास एक फजल या खसूसियत अल्लाह ने इंसान को दी है कि दूसरे जानवर सिखाए तो जा सकते हैं लेकिन आगे जानवर जानवर को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ये सिर्फ इंसान है जो हर तरह की ट्रेनिंग जानवरों को देता है सर्कस के लिए भी सिखाता है शिकार के लिए सिखाता है और चीजें करता है। तो ये जो मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह उस इंसानी इस्तेदाद की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर यह खसूसियत पैदा की है कि तुम जानवरों को सिखाते हो तो इस तरह से अगर तुम सिखाते हुए होते हुए जानवरों को सिखाओ अब आगे है फकुलू मिम्मा अमसकना बस खाओ तुम यानी सीधी तरह से पहले कहने के बजाय कि तुम वो भी खा सकते हो जो शिकारी जानवर पकड़े एक और अंदाज में बात की गई है फकुलू बस तुम खाओ मिम्मा उस चीज में से जो के हम सक ना वो पकड़े मुअन्नस जमा का सीगा है गायब का और ये अमसकत भी हो सकता था क्योंकि जवारे जमा मुकसर है उसी के लिए ये अमसक ना का सीगा आया है और तुअल्लिमूनहुन्ना में भी आया है अमसक ना अलैकुम तुम्हारे ऊपर पकड़े फिर इसका बामावरा तर्जमा है तुम्हारे लिए पकड़े अमसक ना अलैकुम यानी लकुम वज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहि और उस पर याद करो अल्लाह का नाम नाम लो अल्लाह का उसके ऊपर अलैहि एक ही जमीर किसके लिए है उस जानवर के लिए है या वो जो शिकार के लिए है जानवर के लिए हो तो फिर यू वहद यानी छोड़ते हुए और या फिर वो जो शिकार किया है उस जानवर ने मा अमसकना उसके लिए जमीर आई है जो उन्होंने तुम्हारे लिए पकड़ा है ना उस पर अल्लाह का नाम लो वत्तकुल्लाह और अल्लाह से की नाफरमानी से बचो इन्नल्लाह सरीउल हिसाब अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इसमें जो बहसें की है फुकहा ने और वैसे जस्सास ने तो बड़ी लंबी चौड़ी इस पे के सफे खर्च कर दिए। पहली बात तो ये हुई कि जवारेह का शिकार हलाल है शिकारी जानवरों का लेकिन शर्तें दो इसमें बयान हुई है एक तो बाकायदा और बाज़ाब्ता तरबियत देने वाले के हाथों तो तरबियत दी गई हो यू ही कुत्ते को किसी बच्चे ने सिखा लिया वो गोंद पकड़ के ले आओ या कुछ ये नहीं जो बाज़ाब्ता ट्रेनिंग देने वाला है उसके हाथों तो ट्रेन दो मुकल्लबीना तो, अच्छा दूसरे मुकल्लब कहते तो है कुत्ते को सिखाने वाले को क्योंकि ज्यादातर कुत्ते ही सिखाए जाते थे लेकिन अगर किसी और जानवर को भी कोई सिखाता है तो उसके लिए भी फर्ब यही तकलीफ ही इस्तेमाल होगा लेकिन शर्त जो है वो बाज़ाब्ता ट्रेनर की है ये ट्रेनिंग हो और फिर इस ट्रेनिंग को अल्लाह का इनाम बतलाया कि यह आदमी को अल्लाह ने खुसूसियत दी है कि वो जानवरों को भी सिखा सकता है और फिर कहा कि वो जानवर जो तुम्हारे लिए पकड़े ये दूसरी शर्त है जरूरी अमसक ना अलैक यानी वो अपने लिए ना पकड़े बल्कि तुम्हारे लिए पकड़े तो उसको खाओ और वज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहि का माना जो सुन्नत से फिर मालूम होता है ये नहीं कि जब वो पकड़ लाए तो उस पर अल्लाह का नाम लो बल्कि जानवर को छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है। इसमें अदी इब्ने हातिम की और एक और है अबू ज़र खुशनी उनकी रिवायतें हैं बहुत सी और बहुत तफसील से अहकाम इसके आते हैं कि खुलासा यह है कि सिखाया हुआ कुत्ता जब छोड़ा जाए तो उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा जाएगा फिर वो जिस जानवर को पकड़े हदीस में वाज़े अल्फाज है कि अगर तू जिंदा तुम उसको पालो जानवर ने उसे पटखा मारा लेकिन तुम तक वो पकड़ के ले आया या तुम पहुंच गए और अभी जानवर जिंदा फिर तो हलाल कर लो اگر وہ مر چکا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. یعنی کتے کے ہاتھوں ہی مر گیا ہے تو بھی اس کا گوشت حلال ہوگا, وہ حرام نہیں ہوگا. شرط دوسری یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہو. اس کی علامت انہوں نے یہ دی ہے کہ وہ کتا اس میں سے چاہے کتنا بھوکا خود کھانے نہ لگ جائے, وہ مار کے رکھے گا, مالک کے آنے تک انتظار کرے گا, یا اٹھا سکتا ہے تو اٹھا کے لے آئے گا. بعض دفعہ اپنے سے بڑا جانور ہوتا اس کو گھیر کر لیتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی کتیا کو دیکھا کہ وہ ہرن کو جانے نہیں دیتی تھی جب تک اوپر سے آدمی نہ آ جائے, تو ضلع حصار کی بات ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے لیے پکڑا نہ ہو, یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ کھانے نہ بیٹھ جائے بلکہ مالک کے سامنے جائے. اگر وہ خود کھانے لگ گیا تو یہ مما امسکنا علیکم کے خلاف ہو جائے گا, اس کا کھانا درست نہیں ہوگا. اور تربیت کا جو ہے علامہ اور مقلبینہ اس کا معیار بھی یہی قرار دیا گیا ہے کہ جانور اپنے لیے نہ پکڑے مالک کے لیے پکڑے, اس کو روک کے یا مار کے مالک کے پاس لے آئے. اس صورت میں وہ کتے کش کیا ہوا شکار بالکل درست اور حلال ہوگا چاہے آپ نے ذبح نہیں کیا. وہ اذا ارسلت قلبک المعلمہ کے الفاظ حدیث میں آتے کہ جب تو اپنے سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے کتے کو چھوڑے تو پھر یہ دیکھو. پھر اس پہ اور مسائل آئے ہیں, جانور نے زخمی کیا, پھر وہ جانور پانی میں جا گرا زخمی ہو کر, آپ کو نہیں معلوم یہ ڈوب کے مرا ہے یا اس کی وجہ سے مرا ہے وغیرہ, تو اس سے پھر اور مسائل پیدا ہوتے. آپ نے کتا چھوڑا, ایک اور کتا بھی کہیں سے آ گیا اور اس نے مارا, نہیں معلوم کہ وہ کس کا ہے اور اس وہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں, اور اس قسم کی چیزیں جیسے فقہ میں پیدا ہوتی ہیں عملاً بھی آتی ہوں گی سامنے. تو پھر اس کے مسائل پہ بحث کی, غیر مسلم کا کتا ہے اور اس نے بھی چھوڑا اور آپ نے بھی چھوڑا, پھر کیا صورت ہوگی. یہ ساری ضمناً پھر اور کیس پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان سے بحث کرتے ہیں. بہرحال اصولی طور پر جانور کو باقاعدہ سدھانا محض یوں ہی تیر تکے سے نہیں, بلکہ جو آدمی اس بات کے لیے پروفیشنل ہو, یہ گھوڑوں کو سدھانے والے ہوتے ہیں نا پروفیشنل ہوتے ہیں, کتوں کی تربیت کرنے والے اس معاملے میں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, تو پروفیشنل آدمی نے باقاعدہ سکھایا ہو, یوں ہی اندھا تند نہ ہو اس کی ٹریننگ, ایک بات. دوسرے وہ جانور مالک کے لیے پکڑے, اس شکار کو اپنے لیے نہ پکڑے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ خود کھانے نہ بیٹھ جائے. اسی سے پھر پرندوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا, بعض نے کہا جی پرندے کا شکار اس طرح سے حلال نہیں ہے, لیکن لوگ بعض وغیرہ اب بھی عرب لوگ کھانے کے لیے نہ صحیح ہے, یوں ہی ریکریشن کے لیے شکار بعض خریدتے ہیں شکار کھیلتے ہیں, تو عربوں کی یہ بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے تو کھانے کے لیے بھی لے لیتے ہوں گے. اس میں بعض روایات ہیں کہ پرندے کا شکار نہیں درست, اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ پرندہ اتنا سیکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے نہ پکڑے اور مالک کے پاس ہی لائے. یعنی گویا کہ جس قسم کی ٹریننگ قرآن میں مطلوب ہے وہ پرندہ تجربہ سے پروفیشنلز نے بتایا, یہ پرندے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. شکار کو مجبور کرنا مالک کے آنے تک وہ تو اور بات ہے, لیکن اگر وہ پکڑ لے اس کو, مثلا کبوتر پکڑا ہے وہ کھانے بیٹھ جائے گا, امکان یہی ہے. بعض دفعہ لے بھی آئے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لے آئے, اور بلکہ وہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بعض اس پیر نے پکڑا ہوا تھا, اس کو کوئی شامت آئی عجیب کی غریب قسم کی, تو اس نے واقعہ تو اس نے اس طرح سے بیان کیا کہ کسی لڑکی پر اس نے زیادتی کی تھی, پیر تھا اور باغ باغ رکھے ہوئے تھے, اور قدرت کو اس کو کچھ مارنا مقصود تھا یا کیا کہ وہ گھوڑے پہ جا رہا تھا اور اپنا باز ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, تو کہیں سانپ کو باہر جا رہا تھا, باز اڑا اس کے ہاتھ سے اور اس نے جا کے سانپ کو پکڑ لیا, اور سانپ کو پکڑ کے وہ سیدھا مالک کے پاس اوپر آ گیا. سانپ لٹک رہا ہے اس میں, گھوڑا پھر بدک جاتا ہے تو وہ پھر بھاگتا ہے تو اس آدمی کے پاؤں میں رکاب میں پھنس جاتا ہے اور وہ مرتا ہے. تو وہ باز کا جا کے سانپ کو پکڑنا اور مالک کے اوپر لٹکتے ہوئے اڑتے جانا, کہ یہ اس کے لیے تو بن گیا موت, وہ لایا تھا تو وہ بنا کے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بعض لوگوں سے یہ ثابت ہے. اس میں دیکھیں بات پروفیشنلز کی ہوتی ہے, پروفیشنلز نے یہ کہا کہ جانور اتنا نہیں سیکھ سکتا ہے, اور قرآن کی یہ شرط ہے لہٰذا نہیں, اور اگر اتنا سیکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایسا کرتا ہے. یہ بھی جانوروں کو بھی عجیب سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک شامو میراسی ہوتا تھا, بوڑھا آدمی, اور بس وہ جانور اس طرح پکڑتا تھا, خدا جانے کوئی اسے کہتا تھا نا چاچا شامو वो फलानी टालियत है कुई सी आज भी बोल रही थी, कुई शिकरे की तरह का जानवर होता है शिकारी, हम उसे कुई कहते हैं। सोए सोए कहता था बस फड़ी गए, यही समझो कि कल फड़ी गए और दूसरे दिन पकड़ी जाती थी। और उसको हमने बचपन में देखा है कि वो बूटी लेके जानवर को उड़ाता था, फिर वो दूसरी दरख्तों पर जाकर फिर उसके पास आके वो हाथ पे बैठ जाता था, उसको बूटी देता था। इस तरह तरबियत करते हैं वल्लाह। तो इसमें इस आयत में असल में शिकार बजरिया जानवर का मसला बयान हुआ है, क्योंकि शिकार अरब खेलते थे, उसमें बयान यह किया कि जानवर बाकायदा ट्रेंड हो और उसको छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। इसकी जो फजगुर उसमल्ला अलह है ना, उसकी हदीस में यही आती है रिवायत, यानी हदीस में जो तशरी है वो यही है, इदा अरसल कल बकल मोहल्लामा फजगुर इसमल्ला अलह, जब तू अपने सिधाए हुए कुत्ते को छोड़े तो पहले उस पर तू अल्लाह का नाम ले। फिर इसमें भी इख्तलाफ है कि वो जानवर खाने बैठ गया शिकार को, तो कुरान में तो यही है कि हम सकना, लेकिन हदीस से ऐसी रिवायत भी मिलती है कि खा लें तो भी तुम खा लो, बाकी का तुम खा लो जो भी बचा उस। अब इसमें से वो कहा तो अजीब गुलजन भी होती है, दो रिवायतें दो साहबियों से, एक अदी बिन जैद थे बड़े अमीर जादे और उनका तो शिकार रहते रिक्रिएशन ही होती थी, उन्होंने ज्यादा मसाइल शिकार के पूछे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो शिकार अक्सर कुत्तों से खेला करते थे। हाँ जी हाँ। दूसरे एक शायद अबू जर अल खुशनी है, ये कोई जंगल आराबी जंगलों में कहीं रहने वाले थे, जहाँ बिल्कुल बदवी कबाइल, न कोई खाने को मिलता है न पानी होता है, ये वहां से आए थे, इन्होंने भी कोई मसला पूछा। जो वो खा ले तो फिर भी खा लो वाली रिवायत है वो अभी ज़रखुशनी से है, अभी अपने आतिम से नहीं है। हाँ जी। तो फिर पास कहते हैं कि हजूर ने उसको हुक्म दिया कि जिस इलाके में वो रहता है उसको अगर ये कहा जाए कि थोड़ा सा खाया बाकी ना खाओ, फिर उनका तो मकसद ही फौत हो जाएगा, चलो ठीक है सिधाया हुआ कुत्ता है तो तुम खा लो, वो तो भूख मरते लोग होते। ये सारी सूरतें पैदा हुई है, बहरहाल शिकार के जानवर का ये हुआ, फिर परिंदे का भी इससे लिया गया। अब इसके बाद आता है शिकार बजरिया हथियार, उसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र है, और वहां से पता चलता है कि वो इसी तरह शिकार बजरिया हथियार भी दुरुस्त होगा और तीर चलाते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाएगा, और उसमें शर्त यह है कि वो ब्लंट हथियार ना हो, वरना वो मौकूजा के हुक्म में आ जाएगा। गुलेल से मारना या एक कोई होता था उनके यहां मेहराज उसका जिक्र आता है, वो बिल्कुल चटाक से लगता था जानवर को और बस वो गिर जाता था और बाद दफा मर भी जाता था। तो ब्लंट किस्म का कोई हथियार हो तो उससे जानवर ना मारा जाए बल्कि जिससे खून निकले वो हो और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। फिर उससे हमारे यहाँ जो ये मसाइल पैदा हुए, बंदूक का मारा हुआ ठीक है या नहीं, बाद किताबों में आपको मिलेगा कि वो ठीक नहीं है, और मेरे नजदीक उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब बंदूक शुरू में चली है तो उसकी वो गोलियां बिल्कुल किले में अब भी उस किस्म की गोलियां पड़ी है, वो गालबन गुलेल की किस्म की ब्लंट होती थी, तो उन्होंने उसको मकबूजा के हुक्म में रखा और कहा कि बंदूक का मारा हलाल नहीं है, अब अगर उसमें छरे या जख्म करने वाली चीज आ जाती है तो गालबन इस लिहाज से वो हलाल होगी, क्योंकि वो तीर के हुक्म में आएगी गुलेल के हुक्म में नहीं आएगी। तीर का तो जायज था ना, तीर के बारे में तो नहीं रोका गया, तीर जख्म ही करता है, ये कि बंदूक का शिकार तीर के शिकार की तरह से है या गुलेल के मेराज की तरह, मेराज अरबों का एक आला होता था कुंद, बस वो कुछ इस जोर से पड़ता था जानवर पर फौरन गिर जाता था या मर जाता था, वो गुलेल के भी यही है, परिंदे को लग जाए तो वो मर जाता है। तो बंदूक में इख्तलाफ सिर्फ इस वजह से हुआ है कि बंदूक का शिकार तीर के शिकार के माने था या गुलेल के शिकार के माने, जिस किस्म की वो होगी तो उसके मसाइल भी हदीस में बयान हुए हैं, कुरान में नहीं बयान हुए। ये है शिकार के मसाइल। आज के दिन से तुम्हारे लिए हलाल किए गए सारी पाकीजा चीजें, ये तैयबात का फिर रिपीटेशन हुई है, तमाम पाकीजा चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई है। अल यौमा से क्या मुराद है, अब एक दौर आ रहा है इनमनों में, ये जो दौर अब शुरू हो गया है इसमें तुम्हारे लिए तैयबात हलाल हो, या जिस दिन आयत नाजिल हुई है उस दिन से कह लीजिए, जो भी मुराद ले जर्फ, इस तरह से भी कर लिया जा सकता है कि उहिल्ला का जर्फ हो और जनरलाइज मैनों में हो तो भी हो सकता है। बाद ने ये कहा है कि अब तुम वो जो अब पहले आया ना फबे जुल्म मिन अल्लज़ीन हाद हर्रम ना अलैहिम तैयबात उहिल्लत लहुम, कि यहूदियों के गुनाहों की वजह से उन पर बाज तैयबात हराम किए गए, उसके मानों में जैसे वहां लिया ना महरूम किए गए, यहाँ किया गया अल यौम उहिल्ला लकुम तैयबात के یعنی بعض مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ اب وہ دور شروع ہو گیا کہ اب تمہیں اعلیٰ اور عمدہ چیزیں ملا کریں گی. طیبات میں لگزریز بھی آ سکتے ہیں سب کچھ. مسلمانوں کا وہ دور غربت کا گیا, اب ایک اچھا دور آنے والا ہے, حکومت قائم ہوگی, یوں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہو, بنیادی اصول طیب اور خبیث کا ہے. طیب اور خبیث کو ہو سکتا ہے کہ انسانی عقل بھی دریافت کر لے, حس بھی دریافت کر لے, ورنہ پھر شریعت کو دیکھ لے کہ شریعت کے اس بارے میں اگر آپ کی عقل اور حس کہتی ہے طیب ہے اور شریعت نے کہا ہے طیب نہیں ہے تو پھر وہ طیب نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں دودھ مفید ہے لیکن ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے نہیں پینا, پھر دودھ مضر تو ہوا. حالانکہ دودھ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مہلک قسم کا زہر ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی مریض کے لیے زہر ہو. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور ان لوگوں کا کھانا, طعام مطعوم کے معنوں میں ہے, ویسے مصدر ہوتا ہے طعام کھانا, لیکن بمعنی وہ چیز جو کھلائی جائے اس کو بھی طعام ہی کہتے ہیں. وطعام الذین اوت الکتابہ, اور ان لوگوں کا طعام جن کو کتاب دی گئی یعنی تم سے پہلے, لفظ اگرچہ نہیں ہے, حل لکم تمہارے لیے جائز ہے. حل حرام ان کے مقابلے پر لفظ ہے, حلال بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, حل بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم اور تمہارا کھانا, حل لہم ان کے لیے حلال ہے. ان کا کھانا, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ تو سیدھی بات ہے, اور اس پہ سوال دو پیدا ہوئے عام طور پر تفسیروں میں اور فقہ میں کہ یہاں طعام سے مراد کیا ہے, کیا کوئی خاص قسم کا کھانا یا جنرل ہر قسم کی کھانے کی چیز مراد ہے. بعض نے کہا کہ یہاں ہر قسم کی کھانے کی چیز مراد ہے اور اس میں گوشت بھی آتا ہے اور دانے گندم جو بھی روٹی وغیرہ سبزی سب کچھ آ جاتا ہے, جو بھی کھایا جاتا ہے جو وہ کھاتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں, اس آیت میں مراد گوشت ہی ہے, دوسری کھانے کی چیزیں نہیں مراد, یہاں حکم گوشت کا چل رہا ہے اس لیے یہاں مراد ہے ان کا گوشت جو کھانے میں ہو. شیعہ حضرات کی عام دلیل یہ ہے کہ اس میں گوشت مراد ہی نہیں, گوشت کے سوا باقی کھانے کی چیزیں جائز ہیں. ہاں بالکل الٹ, ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے گوشت نہیں مراد کہ اسلام میں گوشت کی کنزمپشن کے خاص احکام ہیں, یہ یہودی اور عیسائی تو اسے آبزرو نہیں کرتے, اس لیے اس میں گوشت آتا ہی نہیں. اور اس لیے ان کا ایک مسلک یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ذبیحہ اہل کتاب جائز ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بالکل جائز نہیں. لیکن اب ان کے بیروت وغیرہ کے علماء وہ عیسائیوں کے ساتھ ملے تو اب جواد مغنیہ وغیرہ نے اس کا فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ ہاں یہ بھی جائز ہے اور گوشت بھی کھانا جائز ہے, لیکن ایک موقف ان کا یہ تھا یا ایک گروہ کا موقف ہے. تو وہ طعام بمعنی گوشت اس لیے نہیں لیتے کہ گوشت کے بارے میں مسلمان خاص احکام کا پابند ہے اور اس لیے ان کا گوشت مراد نہیں ہو سکتا. دوسرے اہل سنت نے یہ مراد لیا کہ یہاں ہے ہی مراد گوشت, دوسرے کھانے کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, وہ تو ایک دوسرے کا کھا ہی سکتے ہیں, وہ تو حرام حلال کی کوئی بات اس میں نہیں ہے, گندم کی روٹی ہو یا جو ہو وہ تو نہیں حرام, بات تو ساری گوشت کی ہو رہی ہے. گوشت میں تمہارے خاص حلام احکام ہیں لیکن اہل کتاب کا گوشت بھی انہی احکام پہ مبنی ہوتا ہے, لہذا ان کا گوشت تم کھا سکتے. انہوں نے یہ دلیل دی کہ اہل کتاب کے گوشت کی خاص جو گوشت کی شرائط ہیں وہ اہل کتاب میں پائی جاتی ہے, وہ کون سی ہیں وہ ایک الگ بات ہوئی ہے کہ یہ مشروط ہے یا غیر مشروط حکم ہے, اس میں مختلف رویے بھی رہے ہیں. وہ بھی تھے بزرگ دمشق میں جن کو کہا جاتا تھا یہ سینٹ جارج کا گوشت ہے جی, عیسائیوں کے یہاں سے آیا, وہ کہتے تھے کھا لیں گے, عیسائیوں سے آیا ٹھیک ہے کھا لیں گے, اللہ میں نے اہل کتاب کا گوشت حلال کر رکھا, کہہ لیں گے یہ سینٹ جارج کا ہے اس کے نام کا, وہ کہتے تھے اللہ کو پتا تھا سینٹ جارج کا بھی دیتے, اس نے کہا ہے بتاؤ الذین اوتوا الکتاب حل لکم. یعنی ایک آسانی ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی کر لیا, اور بعض نے شدت برتی, پھر شرط کیا ہے اہل کتاب کا گوشت, شیعوں نے تو کہا گوشت مراد ہی نہیں, جنہوں نے کہا گوشت ہے تو یہ گوشت پھر کیوں جب ان شرائط میں پورا نہیں اترتا, اس کی کیا شرائط ہیں, یہ بالکل غیر مشروط ہے. صاف ظاہر ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ خنزیر اپنے گھر نہ کھاؤ اور عیسائی کے گھر کھا لو, اس بات کا تو کوئی نہیں, جو شریعت نے حرام ٹھہرایا وہ تو ان کی میز پر بھی حرام اپنی میز پر بھی حرام. بات یہاں زکیتم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ کرنا اللہ کا نام لے کر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہودی تو کرتے ہیں واقعی اسی طرح جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں، اور آج بھی وہ یہودی کا کوشر جو ہے یورپ امریکہ وغیرہ میں وہ نسبتاً اگرچہ کوشر کا معنی تو ان کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے لیکن بہرحال گوشت بھی اس میں شامل ہے. دراصل تو ان کا کوشر یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا پکتا ہے تو اس وقت کوئی ان کے ربائی اس پہ تورات کی آیتیں پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ویسے جانور بھی وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے یہودی. جو ان کا مشہور کلمہ ہے نا جسے اسما کہتے ہیں، سن لے اسرائیل تیرا خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، یہ فکر بول کر وہ ذبح کرتے ہیں. نہیں کوشر وہ تو ان کے ہوئے نا حلال حرام کے احکام، وہ تو حلال حرام کے احکام تو اپنے دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو وہ حلال بھی ہو اس پہ پادری نے اس وقت کچھ پڑھا ہو. تو وہ اس وقت پڑھنے کی اصل شرط ہوتی ہے جب وہ کھانا دیا جا رہا ہو یا تیار ہو رہا ہو، اس وقت کی بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا امریکہ سے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے کوشر دینا، لکھوا دیا کہ راستے میں انہوں نے کھانا دینا ہے تو مجھے کوشر ملے. وہ پھر ایئر ہاسٹس آئی تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کوشر کا آرڈر دیا، میں نے کہا وہ لے آئی. اس میں جو چٹ تھی نا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں تیار کیا ہوا ہے، اور وہاں جب تیار ہو کے ڈبوں میں پیک ہوا ہوگا تو وہ وہاں پادری نے کچھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا تو وہ سارا کوشر ہوگا. کیونکہ اس پہ لکھا تھا یہ بھی کہ کوشر کی مخصوص شرائط کی بنا پر ہم آپ کو تازہ سلاد نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو پھر سلاد وہاں سے تو نہیں نہ آ سکتا، آپ جہاز میں وہ نہیں دے سکتے، وہ اس کا پڑھنا ضروری تھا. بہرحال جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے رہ گئے یہ عیسائی. تو ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی؟ ممکن ہے بعض اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو بعض نہ کرتے ہو. یورپ کے عیسائی ویسے بھی شاید مڈل ایسٹ کے عیسائیوں سے کچھ مختلف بھی رہے ہیں، ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو حکم دیا گیا کیا وہ توحید والے ہیں اس لیے دیا گیا، بت پرست نہیں ہے، پھر عیسائیوں میں یہ بھی اختلاف ہوا. تو یہ مختلف بحثیں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ حکم مشروط ہے یا غیر مشروط ہے. مشروط ہے تو کون سی شرط کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم میں بظاہر کوئی شرط نہیں ہے، اور جن صاحب نے وہ رویہ اختیار کیا تھا کہ چلو سید جاردی کا بھی کھا لو، وہ مولوی ابراہیم صاحب تھے، یہاں کوئی اہل حدیث تھے، تو ہر وقت غیر اللہ کے نام کی نیت کی دروازے کی طرف کئی علامہ صاحب بتاتے تھے وہ رہتے تھے، تو بہت شدت پاتے تھے. تو لڑکے شرارت کے لیے لیا، مولوی صاحب یہ چاول آپ کے لیے لائے ہیں زردہ، رکھو رکھو بسم اللہ. جب وہ رکھ چکے اور پلیٹ پہ مولوی صاحب نے ہاتھ لگا کہنے لگے یہ حضرت پیر کے نام کے ہیں، لڑکے چھیڑتے تھے، پتا نہیں گھر سے ہی لائے ہوں گے. وہ کہتا جلو بدماشا دوڑ جاؤ، سب اللہ کے نام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب بتائی حضرت پیر کا جاتا تھا، یہ سب اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے. تو یہ حکم ایک بیان ہوا ہے تو عام کا. دوسری اس میں جو بات اہم ہے کہ یہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ بھائی مشریعت تو ہمیں دی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کا گوشت کھا لو، انہوں نے ذبح کیا ہو یا ان کی میز پہ کھا رہے ہو تو کھا لو. یہ ان کے لیے وہ کیا مانیں گے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ یہ کیوں بات کی گئی ہے؟ اس پہ پھر مفسرین نے بہت کچھ لکھا جی کہ شریعت نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ صرف کھانا ہی چاہتے ہیں، کھلانا تو چاہتے ہی نہیں مسلمان. وہ کسی کی دوستی ہوئی تھی نا شہری اور دیہاتی کی، تو انہوں نے کہا تھا اچھا اب ہم بھائی ہو گئے، تم آیا کرو گے تو کیا لایا کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آیا کروں گا تو کیا دیا کرو گے. وہ دوستی یک طرفہ ہی چل رہی تھی. تو بعض نے کہا یہ مروت کے خلاف ہے لہذا قرآن نے اس کا حکم دیا، لیکن حقیقت یہ بعض نے کہا چھوت چھات، مودودی صاحب نے اس موضوع کو لیا کہ چھوت چھات کے قرآن میں جو ہے اس کے اگینسٹ ہے، اس وجہ سے یہ کہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق اگلی عبارت میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں جو ریسیپروکل بات ہوئی ہے نا، اور اگلے حکم میں ریسیپروسٹی نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم اور ہے تھوڑا سا، اور اس میں فرق ہے وہ جو نکاح کا ذکر ہو رہا ہے.
اس میں ایک بات یہ ہمارے یہاں جو صورت ہوتی ہے نا، جو مرغیاں ذبح کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی گالی نکل رہی ہوتی ہے اور شریف مرغی سے گلب کرتی ہے، اللہ کا نام کے بعد کھا بھی گیا
دیکھیے جی، یہ ایک مرغی نہیں ہے جو بچر ہاؤس میں جانور ذبح ہوتے ہیں اس میں وہ اسی طرح گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، چڑیا بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بازار کا گوشت ہے اگر یہ حلال ہے تو امام شافعی کے فتوے پر ہے، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر تو حلال نہیں ہو سکتا. امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر بھی اللہ کا نام نہ لے تو بھی حلال ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں فَقُلُوهُ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ یا اسم اللہ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہ کسی مسلمان نے جی نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت تو حدیث میں آتا کھاؤ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے. اچھا یہ حنفی اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بھول جائے تو اور بات ہے، جان بوجھ کر نہ لے، اور وہ تو جان بوجھ کر بھی نہیں لے رہا. تو وہ کہتے ہیں شفافے کا یہ ہے کہ مسلمان نے انکار نہیں کیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، وہ اس نے اپنی جہالت سے یہ کچھ کر لیا جی شروع میں چھری پہ کہہ دیا بسم اللہ اللہ پر آپ چھری کو کہہ دیا اب چلو سو چلو باقی باتیں کرتے رہے. تو وہ منکر نہیں ہے اللہ کے نام لینے کا، اگرچہ وہ لے نہیں رہا، اس وجہ سے ان کے نزدیک حلال ہے. انفیوں کے نزدیک تو جو اگر ٹھیک گردن کاٹتے وقت اللہ کا نام لے تو جانور حرام ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، جائز یعنی کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے یہ بازاری گوشت اگر ہم کھا سکتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ امام شافعی کے فتوے پر کھا سکتے ہیں، حنفیوں کے فتوے پر تو یہ سارا حرام بنتا ہے. نہیں کرتے، ہم نے تو ایک آدھ دفعہ یہ برائلر لینا پڑا وہاں سے، تو اپنے سامنے پہ ذبح کرو اور بلند آواز سے کہو بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرے وہ گردن مروڑ دیتے ہیں، وہ بھی اس سے منع کرنا چاہیے کہ وہ جلدی مارنے کے لیے. بہرحال یہ چیزیں تو پریکٹیکلی ہماری زندگی میں ہیں. اب آگے آتا ہے والمحصنات من المؤمنات، اور محصنات جو مومن عورتوں میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کی گئی. اوپر والی عبارت سے ہی ہے نا تعلق، نائب فاعل اسی کا ہے، احل لکم الطیبات واحل لکم طعام واحل لکم المحصنات. اب یہاں محصنات سے کیا مراد ہے؟ محصنات کے ہم تین معنی دیکھ چکے ہیں، شادی شدہ عورتیں حلال ہیں مومنوں میں سے نہیں، یہ تو میں نے ہو نہیں سکتا. پھر آزاد عورتیں یہ مراد لیں، مومن عورتوں میں سے آزاد عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو کیا لونڈی غلام جو لونڈیاں ہیں وہ حلال نہیں ہیں؟ تو ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ لونڈیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے ہو سکتا ہے، لہذا یہاں میں نے پاک باز عورت کا ہی ہوگا، تیسرا کوئی میں نے ہو ہی نہیں سکتا. اور جو نیک پاک مسلمان عورتیں ہیں ان سے تمہارا نکاح، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور اس میں بدماش سے یا ثانیہ سے نکاح حرام ہے یا نہیں یا کیا صورت، وہ نہیں، وہ ایک ترجیحی پہلو ہے کہ نکاح کرتے وقت اس کے پہلو، اس کو بھی دیکھو جی. تو ایک میں نے یہ کہ نیک عورتیں جو مومنات میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے یوں کہیے، مومنات یعنی المومنون والمومنات مونث، والمحصنات اور پاک باز عورتیں، یہی میں نے یہاں بھی ہوگا، من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے. تو یہ بھی یعنی اہل کتاب کی محصنات بھی حلال ہے، ان سے نکاح بھی درست ہے، اور مسلمان عورتیں جو محصنات ہو ان سے بھی نکاح، یہ تمہارے لیے حلال کی گئی. آگے پھر نکاح کے وہ شرائط کا ذکر ہے، وہ تو دونوں پر اپلائی کرے گا، چاہے مومن سے کرے چاہے عیسائی یا یہودی سے کرے. اس آیت کے ضمن میں چند بحثیں پیدا ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ اہل کتاب سے مراد یہاں کون ہے؟ عیسائی اور یہودی تو یقیناً ہے، کیا کوئی اور اہل کتاب ہو سکتا ہے اور اس کی عورتوں کے ساتھ اس وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح درست ہو؟ اس پہ بھی اختلاف ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لیا تھا آتش پرستوں سے، لیکن بلکہ اس میں آتا ہے سنو بہم سنت اہل الکتاب غیر آکلی ذبائحہم ولا ناکہ نسائہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا ان سے اہل کتاب کا سا معاملہ کرو لیکن نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ. یہ حالانکہ اہل کتاب کے دونوں درست ہیں، لیکن پھر وہ جزیہ رہ گیا یا کچھ اور اجازت وغیرہ حقوق، یہ تو کلیئر ہو. صحابہ میں سے بعض خود عرب کے بنو قلب اور شاید بنو تغلب ناردرن علاقوں کے کچھ عیسائی قبائل تھے، کہ وہ کہلاتے تو عیسائی تھے لیکن نہ وہ عیسائی تھے نہ خود پرست تھے، اور شاید حضرت علی کا قول ہے کہ ان لوگوں کو عیسائیت نے سوائے شراب اور سور کے اور کچھ نہیں دیا، یعنی یہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حلال ہے باقی نہیں. تو بعض لوگ ان سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ وہ بھی گویا کہ اہل کتاب میں نہیں ہے. بہرحال اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کی اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اجازت ہے. ایک بات، کیا یہ بھی کسی شرط سے مشروط ہے؟